السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر مطالعہ ان نشستوں میں جاری ہے، اور الرحیق المخدوم جو کہ مشہور معروف کتاب ہے سیرت کے موضوع پر، اس کی ترتیب کے اعتبار سے ہم سیرت النبی کا مطالعہ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات بھی واضح کی جا چکی ہے ایک زائد مرتبہ کہ مکی زندگی کا مطالعہ ہمارے پیش نظر زیادہ تھا، اس لیے کہ اس کے واقعات ظہور نبوت سے پہلے کی بات، ظہور نبوت سے بعد کی باتیں وہ معروف کم ہیں. غزوات کے حوالے سے ہم تفصیلات پڑھتے بھی رہتے ہیں، جانتے بھی ہیں، تو ہم نے زیادہ کوشش کی تفصیلات کی مکی دور کے اعتبار سے کہ مطالعہ بھی کریں اور اپنے حالات سے اس کو مطابقت تلاش کرنے کی، اپنے حالات کو سیرت کی روشنی میں جاننے کی ہم کوشش کریں. گزشتہ مہینے میری یاداشت کے مطابق جو بات ہم پڑھ رہے تھے وہ مدنی زندگی کا آغاز تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اس وقت حالات کیا تھے، کیا کچھ باتیں وہاں پر پیش آئیں. ہم نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ وہاں پر ایک تو عرب کے مشرکین موجود تھے جن میں سے کافی لوگوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، عبداللہ بن ابی اور اس طرح کے لوگ یہ بعد میں ایمان تو لے آئے تھے مگر عربوں سے ان کا تعلق تھا. اسی طرح اوس خزرج کے قبائل کا تذکرہ آیا تھا کہ جن کے کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے اور بعد میں اکثر لوگ ایمان بھی لے آئے ہیں. وہیں پر ہی یہود کے تین قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع. ان کے پاس تجارت بھی تھی، مالدار بھی لوگ تھے، اہل کتاب بھی تھے، ان کا روب اور دبدبہ بھی معاشرے کے لوگوں پر قائم تھا. تو اوس و خزرج کے قبائل جن میں سے کچھ لوگ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آ کر ایمان بھی قبول کر چکے، دوسرا گروہ مشرکین عرب کا تھا جو وہاں پر آباد تھے، اور تیسرا یہ یہود کا معاملہ یہ گروہ تھا کہ جن کے تین قبائل وہاں پر آباد تھے. یہ بات بھی ہم پڑھ چکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً جو ہے وہ چند کام کیے، جس میں ایک مسجد نبوی کی تعمیر تھی جس کی تعمیر میں آپ خود بھی شریک رہے، اور اس کو ایک مرکز کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. ہماری مساجد کے برعکس 24 گھنٹے کا استعمال تھا مسجد نبوی کا، جس کا کچھ تذکرہ گزشتہ مرتبہ آیا تھا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا اہم کام یہ کیا کہ صحابہ کرام کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا، یعنی مہاجرین اور انصار کے درمیان ایمان کے رشتے کی بنیاد پر بھائی چارہ قائم کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. اسی طرح کچھ تعلیمات کا ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ کس کس طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، تو ایمان کے رشتے کے کیا کچھ نتائج جو وہاں پر ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ ایک گھر ہے تو آدھا گھر اپنے مہاجر بھائی کے حوالے کر دیا، کھیت ہے تو آدھا کھیت اپنے مہاجر بھائی کے حوالے کر دیا، اپنے کاروبار میں مہاجر بھائی کو شریک کر لیا، یہ تفصیلات بھی ہمارے سامنے آئی. ساتھ ایک اور اہم معاملہ یہ ہوا کہ یہود کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا مدینہ طیبہ کے انٹرنل کنسولیڈیشن کے لیے، اندرونی استحکام اور دفاع کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً برابری کی بنیاد پر ان سے معاہدہ کیا. برابری یہ کہ ہمارا دشمن مشترکہ دشمن ہوگا، باہر سے کوئی ہم میں سے ایک پر حملہ کرے گا ہم دونوں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی کی بہت بڑی مثال تھی کہ مدینے کے اندرونی استحکام کے ذریعے آپ نے چاہا کہ اندر سے ہمیں استحکام مل جائے تو باہر کے دشمن یعنی مشرکین عرب، خاص طور پر قریش کے لوگوں نے جو اقدامات کرنے تھے آگے، جس کا اظہار بھی ہونا ان کی طرف سے شروع ہو گیا، اس کا صحیح طور پر مقابلہ کیا جا سکے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام اور کیے، ایک تو یہ کہ ارد گرد کے قبائل سے معاہدات آپ نے کیے صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ اس کے ذریعے سے جو باہر کے لوگ ہیں یعنی مدینے کے اطراف کے لوگ ہیں وہ یا تو کم سے کم غیر جانبدار ہو جائیں، نہ قریش کا ساتھ دیں نہ مسلمانوں کا ساتھ دیں، اور اس جنگ سے لا تعلق ہو جائیں جو مسلمانوں اور قریش کے درمیان برپا تھی، یا پھر ان میں سے جو ایمان قبول کر لیں وہ مسلمانوں کے حلیف ہو جائیں. یوں پولیٹیکلی آئسولیشن کا ارادہ کیا، سیاسی طور پر قریش کو تنہا کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی. اور دوسرا جو کام آپ نے کیا وہ ان کو اکنامک پوائنٹ آف ویو سے آئسولیٹ کرنے والی بات تھی، معاشی طور پر ان کو کنفائن کرنا، محدود کرنے والی بات تھی. وہ جو ان کی تجارت چلتی تھی رحلت الشتائی والصیف والی بات، اس تجارت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاک کرنے کی یا کم سے کم ان کو تھریٹس دینے کی کوشش کی. یہ وہ پوائنٹ ہے جو ہم نے سمجھا تھا پچھلی مرتبہ کہ یہاں سے اقدام کا اعلان اور آغاز خود آپ نے فرمایا. جب تک طاقت نہیں تھی مکہ مکرمہ میں برداشت کرتے رہے, وہیں پہ 360 بتوں کی پوجا پاٹھ بھی جاری تھی, ظلم ستم ہوتا تھا, ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. یہ بہت بڑا اسٹریٹجی کے پوائنٹ آف ویو سے طرز عمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. مگر جب طاقت میسر آئی, ایک مقام اور ٹھکانہ بھی میسر آیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کا اقدام فرمایا. یہ بات بھی درمیان میں پچھلی مرتبہ غالباً آ گئی تھی کہ ہجرت کے سفر کے دوران ہی اجازت آ گئی تھی قتال کی. سورہ البقرہ کی آیت نمبر, معاف کیجئے گا, سورہ الحج کی آیت نمبر 39 میں تو اجازت ہے, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, جن پر ظلم کیا گیا اب ان کے ہاتھ کھول دیے گئے, ان کو قتال کی اجازت دے دی گئی. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے. 13 برس مکے کے ہاتھ بندے ہوئے تھے. قرآن نے کہا سورہ نساء آیت نمبر 77 میں کہ کفوا ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو. مکہ مکرمہ میں کوئی, جی ابھی آج کی گفتگو کا باقاعدہ آغاز نہیں ہوا تھا, صرف تمہید میں عرض کر رہا تھا. تمہید میں یہ باتیں میں نے عرض کی ہیں کہ گزشتہ مہینے کی نشست میں مدنی زندگی کے آغاز کے کچھ حالات کا ہم نے مطالعہ کیا تھا, اور یہ بات میں ایک سے زائد مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ سیرت کے مطالعے میں ہم الرحیق المختوم نامی کتاب کی ترتیب سے چل رہے ہیں, اور اس میں جو مکی دور کے حالات اور واقعات ہیں اس کو زیادہ تفصیل سے سمجھنا مقصود تھا, کیونکہ یہ تفصیلات عام طور پر کم ہمارے سامنے ہوا کرتی ہیں. مدنی دور میں غزوات کا بیان اکثر سامنے ہوتا ہے, فتح مکہ مثلا اس کا بیان بھی کافی سامنے ہوتا ہے, تو اس کی تفصیل میں زیادہ ہم کوشش کریں گے کہ نہ جائیں. مکی زندگی کے حالات پر خاصی نشستیں ہم نے صرف کی ان کی تفصیلات کو جاننے کے لیے. مدنی دور کے آغاز میں عرض کر رہا تھا کہ جب آپ تشریف لائے مدینہ طیبہ تو تین بنیادی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. نمبر ایک, مسجد نبوی کی تعمیر ایک مرکز کے طور پر, وہاں صرف نماز کی ادائیگی نہیں ہوتی تھی بلکہ 24 گھنٹے کا استعمال ہوتا تھا. یہ باتیں پچھلی مرتبہ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ہم نے سمجھی تھی. اسی طرح صحابہ کرام کے درمیان, مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا, ایمان کے رشتے کی بنیاد پر یہ بھائی چارہ قائم ہوا, اور زمین و آسمان نے وہ نظارے بھی دیکھے کہ آدھا گھر اپنے مہاجر بھائی کے حوالے کر دیا, ایک انصاری بھائی نے اپنا آدھا کھیت اس کے حوالے کر دیا, اپنا آدھا کاروبار اس کے حوالے کر دیا. یہ وہ رشتہ جو ایمان کے رشتے کی بنیاد پر آپ نے قائم کیا. پھر اسی معاشرے کی تشکیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تربیت فرمائی کہ وہ احادیث بھی ہمارے سامنے آئیں کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. مسلمان نہیں ہو سکتے جب تم میں سے مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں, اور یوں تفصیلات اور بھی گزشتہ مہینے ہمارے سامنے آئی تھی. تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ یہود کے ساتھ معاہدہ کیا, میثاق مدینہ جسے کہا جاتا ہے, اور اس کا باقاعدہ معاہدہ لکھا گیا, مدینہ پیکٹ یا میثاق مدینہ جسے کہا جاتا ہے. اور اصلا یہ معاہدہ اس لیے تھا یہود کے ساتھ کہ ان کے ساتھ معاہدہ کر کے مدینہ طیبہ کے اندرون استحکام کے حصول کی کوشش کی جائے, کیونکہ باہر ایک بڑا دشمن قریش وہ تیاریاں کر رہا تھا. قریش کے مکے کے مشرکین تیاریاں کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف اقدام کے لیے, تو ان سے نمٹنے کے لیے ضروری تھا کہ اندرونی طور پر مسلمانوں کو استحکام حاصل ہو جائے. یہ تین بنیادی کام آپ نے مدینہ تشریف آوری کے بعد فوری کیے, مسجد نبوی کی تعمیر, مواخات کا رشتہ, اور میثاق مدینہ یعنی یہود کے ساتھ معاہدے. یہ بات میں نے ابتدا آج عرض کی تھی, دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ مدینہ طیبہ جب آپ آئے ہیں تو تین قسم کے گروہ وہاں پر موجود ہیں, ایک عرب جو کہ مشرک ہیں ابھی, ایک اوس و خزرج جن میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے وہ انصار ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو کہ مہاجرین. یہ ایک نئی امت ڈیولپ ہو رہی ہے. تو ایک عربوں کا معاشرہ ہے, ان کے قبائل آباد ہیں, اور یوں کہیے کہ مسلمانوں کا ایک معاملہ ہوا, اور تیسرا گروہ وہ یہود کا ہے جن کے تین قبیلے وہاں پر آباد تھے, بنو قینقہ, بنو نذیر اور بنو قریظہ. یہ تفصیل میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کی تھی, اب بات کو تھوڑا آگے بڑھا رہا ہوں کہ میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لا رہے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے, تو ہجرت کے سفر کے دوران قتال کی اجازت دے دی گئی تھی. مکے کے 13 برس حکم یہی تھا کہ ہاتھوں کو باندھ کر رکھو. سورہ نساء کی آیت 77 میں بات آتی ہے کہ کفوا ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو. کوئی قتال, کوئی جنگ مکہ مکرمہ میں پیش نہیں آئی. اس کو کہا جاتا ہے صبر محض, ایکٹ پیسیو ریزسٹنس, جو آئے جھیلو, جو آئے برداشت کرو. اس کی حکمت یہ تھی, مکے کے 13 برس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی دعوت دیتے رہے, نظریہ توحید کی دعوت دیتے رہے, دلوں کی آبیاری قرآن کے ذریعے سے کرتے رہے, دلوں کی تبدیلی, افراد کی تبدیلی قرآن کے ذریعے کرتے رہے. جن لوگوں نے دعوت کو قبول کیا ان کو منظم فرماتے رہے، ان کی جماعت کو مضبوط کرتے رہے، ان پر آنے والی مشکلات کی ان کو تربیت دیتے رہے، اللہ والا بنانے کی کوشش کرتے رہے آپ کا راتوں کا قیام، صحابہ کرام کا راتوں کا قیام، اللہ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی، کیوں؟ اس سے کہ کل اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے میدان میں آنا ہے، تو یہ کام وہی کریں گے جو خود اللہ والے ہوں، جن کی اپنی زندگیوں میں اللہ پر، اللہ کے تقاضوں پر عمل دکھائی دے، اللہ کے تقاضوں پر عمل کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط دکھائی دے، ان کی آپ تربیت کرتے رہیں۔ اور چوتھا کام یہ کہ آپ ان کو مشکلات سے گزارتے رہیں، یعنی مشکلات آتی رہیں صبر کے لیے کہتے رہیں، جیسے ہم پڑھتے آئے ہیں اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، بے شک تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ چار باتیں مکے میں ہمیں دکھائی دیتی، یہ تجزیہ منہج انقلاب نبوی میں استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یہ خطابات آپ نے سنے بھی ہوں گے، ان کو تحریری شکل میں موجود بھی ہے، پڑھا بھی ہوگا کبھی۔ سیرت کے اس بیان سے اسی خاکے میں رنگ بھرنے کی ہم نے کوشش کی کہ مکے کے 13 برس کس طرح دعوت جاری تھی، کیسے جماعت سازی ہو رہی تھی، کیسے افراد کو تیار کیا جا رہا تھا، کیسے مشکل کی بھٹیوں سے ان کو گزارا جا رہا تھا، کس طرح ان کی تربیت کی جا رہی تھی، یہ مکی زندگی کا مطالعہ ہم نے زیادہ کیا۔ پھر مدنی زندگی، ہجرت کا معاملہ ہوا تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کو سفر ہجرت کے دوران قتال کی اجازت دے دی گئی۔ سورہ حج کی آیت نمبر 39 میں بات آ گئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو کہ جن پر ظلم کیا گیا تھا کہ اب وہ جنگ کر سکتے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ تو یہی صحابہ کرام، اب ان کے ہاتھوں کو کھولا جا رہا ہے۔ مدنی زندگی میں جد و جہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نیا رخ نظر آئے گا، جہاں بادل سے ٹکراؤ تلوار تلوار سے ٹکرائے گی۔ جب تک طاقت نہیں تھی، طاقت کی فراہمی کوشش کی، جب تک افراد نہیں تھے، افراد کی فراہمی کی کوشش کی گئی، جب تک جماعت مضبوط نہیں تھی، اس کو مضبوط کرنے اور اس کو تربیت کے مدارے سے گزارنے کی کوشش کی گئی، مگر اب ٹھکانہ بھی میسر آ رہا ہے، کسی درجے میں تعداد بھی ہو گئی، کسی درجے میں جماعت تیار بھی ہو گئی، تربیت کے مدارے سے گزار بھی دیا گیا، تو ہجرت کے سفر کے دوران ہی قتال کی اجازت دے دی۔ ہجرت کے فوراً بعد سورہ البقرہ نزول ہوتا ہے، اس کا سورہ البقرہ میں قتال کی آیتیں آگاہ کر دی گئی، کہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 193 میں کہا گیا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور جن جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا، نظام پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ کہیں سورہ البقرہ میں کہہ دیا گیا آیت نمبر 216 میں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جنگ فرض کر دی گئی، وہ تمہیں بڑی ناپسند لگ رہی، وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ممکن ایک بات تمہیں ناگوار لگے حالانکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہو، ممکن ایک بات کو تم محبوب رکھو، پسند کرو، اسی میں تمہارے لیے شر ہو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یوں ابھارا بھی گیا اور قتال کی فرضیت بھی عطا کر دی گئی۔ دوسری ایک اور بات میں نے عرض کی کہ مدینہ طیبہ میں جہاں ابتدائی 3 اقدامات آپ نے کیے صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی کی تعمیر، مواخات کا رشتہ یہود سے معاہدہ، وہیں مدینے سے باہر کچھ نکل کر آپ نے 2 اقدامات اور کیے۔ پہلا قدم یہ اٹھایا آپ نے کہ اطراف کے قبیلوں سے معاہدات کیے، ان کو دعوت اسلامی پیش کی، قبول کر لی تو حلیف بن گئے، حمایت کرنے والے بن گئے، ورنہ کم سے کم یہ معاہدہ کیے کہ ہماری قریش کی جنگ میں تم جو ہے وہ غیر جانبدار، نیوٹرل رہنا۔ یوں ان قبیلوں سے معاہدات فرما کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشرکین مکہ یا قریش کے لوگوں کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی پولیٹیکل لیول پر۔ دوسرا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ان کو اکنامک پوائنٹ آف ویو سے آئسولیٹ کرنے کے لیے، معاشی سطح پر کمزور کرنے کے لیے، ان کی تجارت جو چلتی تھی رحلت الشتاء والصیف، گرمی اور سردی کی تجارت کا معاملہ، ان تجارتی روٹس پر چھاپا مار رستے روانہ شروع کیے کرنا اپنے، یہ میسج اور پیغام دینے کے لیے کہ اب تمہارا مقابلہ کریں گے، تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے ہجرت کا کہ جس کے بعد اب زندگی بدلتی ہے، جد و جہد کا رخ بدلتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں صبر کے مرحلے سے آگے بڑھ کر اقدام، اور اقدام کے نتیجے میں ٹکراؤ، اور ٹکراؤ کے نتیجے میں باقاعدہ معارکے، ان معارکوں کے نتیجے میں شہادتیں، کفار کی ہلاکتیں، یہ سب کچھ پیش آتا ہے۔ یہ ہوا سارا ہجرت کے بعد مدنی زندگی کے آغاز کا 2 برس کا معاملہ، اور 2.25 برس میں ان ہجرت کے بعد رمضان سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کا معاملہ پیش آتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ غزوات کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، اشارتاً ان تمام غزوات کی طرف نظر کر لیتے اور آخر میں تھوڑا سا تبصرہ انہوں نے کیا ہے اس کتاب میں، آگے چل کے خاصا آگے چل کر اس تبصرے کے چند نقطوں کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ غزوات عام طور پر معروف ہیں، مگر ہم یہ دیکھنا بھول جاتے ہیں کہ یہ 313 آئے کہاں سے تھے، کن کن مرحلوں سے گزر کر آئے، وہ زندگی تو مکی والی سامنے نہیں رہتی، ہم نے اس پہ زیادہ فوکس کرنے کی کوشش کی ہے. اب آئیے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ قتال کی اجازت بھی آ گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر قتال کا حکم بھی دے دیا گیا، اصحاب کرام کو بھی حکم دے دیا گیا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا آغاز کیا. چنانچہ میں نے عرض کیا تھا کہ غزوہ بدر سے پہلے جو کہ 8 جو کہ رمضان المبارک میں سن 2 ہجری میں پیش آیا غزوہ بدر، اس سے پہلے 8 مہمات روانہ کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان مہمات میں 4 غزوہ ہیں یا غزوات اور 4 سرایا ہیں. سریا اس کی جمع سرایا، سریا اس لشکر کو کہتے ہیں جس میں کسی صحابی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا کر بھیجا ہو، اور غزوہ وہ ہے جس میں آپ بنفس نفیس خود شریک اور جواب شریک ہے، تو آپ امیر لشکر ہوا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 8 مہمات ہیں بدر سے پہلے، جو کہ بہت بڑا اظہار ہے اس بات کا کہ اگر ایمان والوں کے پاس طاقت ہو تو پھر اقدام انہیں کرنا چاہیے، ہاں جب تک ان کے پاس طاقت نہیں ہے تو وہ کوشش کریں گے، محنت کریں گے طاقت کی فراہمی کی، اور صبر کے مراحل سے اپنے آپ کو گزاریں گے، تربیت کے مراحل سے اپنے آپ کو گزاریں گے. جیسا کہ مکہ کے 13 برس یہ سب کچھ ہوا اور اس کی بہت زیادہ تفصیل ہمارے سامنے آ گئی. دوبارہ عرض کر رہا ہوں، جب تک طاقت نہیں، طاقت کی فراہمی کی کوشش کی، جماعت سازی کی کوشش کی، افراد کی تربیت کی کوشش کی، ان کو مشکل حالات سے گزارا، صبر کی تلقین کرتے رہے، برداشت کرتے رہے، جھیلتے رہے. اسی مکہ مکرمہ میں غور کیجئے، 360 بت رکھے ہوئے تھے جن کا برہنہ طواف بھی ہوتا تھا. اللہ کے رسول نے کہا کہ ان بتوں میں کچھ نہیں رکھا، یہ تمہارے کوئی سفارش ہی نہیں، مگر ہاتھ نہیں لگایا ان بتوں. بہت عجیب بات ہے. امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، اسد اللہ و اسد رسولی، اللہ کا شیر اللہ کے رسول کا شیر صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے ابو جہل جیسے شخص کی پٹائی کر ڈالی جب اس نے برا بھلا کہنے کی کوشش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مگر بت نہیں ٹوٹے. عمر فاروق ایمان لے آئے رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا کہ عمر کے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے، لکان عمر و عمر ہوتے رضی اللہ عنہ، جس راہ سے عمر کا گزر ہو جائے شیطان بھی وہاں سے بھاگ جاتا ہے. وہ عمر کی جن کے لیے دعا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ عمر بن حشام ابو جہل ہے، یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے کر اسلام کو عزت عطا فرما دے. جن عمر کے لیے اللہ کے رسول نے دعا کی وہ ایمان بھی لے آئے، اس شان کے ساتھ کہ یا رسول اللہ ہم چھپ کر کیوں نماز ادا کرتے، کیا ہم حق پر نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بالکل حق پر ہے، تو یا رسول اللہ ہم کیوں علی الاعلان نماز ادا نہیں کرتے؟ یہ اسلام کو قوت عطا ہوئی عمر فاروق کے ملنے کے بعد رضی اللہ تعالی عنہ، علی الاعلان نماز بھی ادا ہوئی مگر بت نہیں ٹوٹے. یہ بہت نازک بات ہے سمجھنے کے اعتبار سے، لیکن بہت اہم بات ہے اسٹریٹجی کے اعتبار سے. 13 برس کے بت نہیں ٹوٹے. کل جد و جہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم 23 برس کی ہے. 21 برس میں جا کے کم و بیش 8 ہجری میں بت ٹوٹے ہیں فتح مکہ کے موقع پر، ایسے ہی ہے نا، مگر کس شان کے ساتھ ٹوٹے؟ آج تک وہاں بت کھڑا نہیں ہوا. یہ وہ جو پائیدار کام تھا مکے کے 13 برس، اس پر نگاہ نہیں ہوتی. تلوار چلتی بھی دکھائی دیتی ہے، بدر بھی دکھائی دیتا ہے، احد بھی دکھائی دیتا ہے، احزاب اور فتح مکہ بھی دکھائی دیتے ہیں، اور بالکل دکھائی دینے چاہیے، مگر اس سے پہلے جو کچھ تیاری تھی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن کی آیات کی تلاوت، قرآن کے ذریعے سے تزکیہ، قرآن حکیم کے احکام کی مزید تشریح تعلیم، قرآن حکیم کے ذریعے سے حکمت و دانائی کی تعلیم، جو 4 مرتبہ الفاظ قرآن نے عطا کیے مثلا سورۃ الجمعہ میں، یہ کام اس پہ نگاہ نہیں ہوا کرتی. آج بھی انقلاب کی باتیں تو بہت ہیں، نعروں کی باتیں تو بہت ہیں، انقلاب کے ساتھ تبدیلیوں کی باتیں تو بہت ہیں، مگر اللہ ہم سب کو معاف کرے ہم سب کی کوتاہیاں کہ انقلاب کا نعرہ لگانے والوں کی زندگی میں انقلاب نظر نہیں آتا، انقلاب کی باتیں کرنے والوں کی اپنی ذاتی کردار کے اندر انقلاب دکھائی نہیں دیتا. اگر ہم اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں ہیں، ہم اپنے 5.5-6 فٹ کے وجود پر انقلاب لانے کو تیار نہیں ہیں، تو ایک معاشرے اور ایک نظام کو بدل کر اس پوری زمین پر انقلاب کیسے لے کر آئے؟ قرآن خود کہتا ہے سورہ الرعد کی آیت نمبر 11 میں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں فرماتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کر لے. یہ تبدیلی ابتداءً تھی، اولاً تھی دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، وہ 13 برس مکے کے ہم گزر کر آ چکے ہیں، تفصیل سے آ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں یہ افراد، انہی کا وہ اجتماعیت کا معاملہ دکھائی دیتا ہے، یہی سے وہ 313 رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آتے ہیں، کہ پھر قرآن بھی ان کی شان بیان فرماتا ہے سورہ البقرہ میں، کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ، بارہا ایک چھوٹی مختصر جماعت اللہ کے حکم سے ایک بڑی جماعت پر غالب آ گئی۔ لشکر تالوت کی طرف اشارہ ہے، مگر بدر سے پہلے سورہ البقرہ کا نزول بھی ہے، تو صحابہ کرام کی بھی گویا تعریف آ گئی کہ وہ ڈٹے رہیں گے، تو ایک چھوٹی جماعت کو اللہ ایک بڑی جماعت کے مقابلے میں طاقت بھی عطا فرما دے گا، غلبہ بھی عطا فرما دے گا۔ اب میں صرف اشارتاً، یہ جو غزوات درجہ بدرجہ آگے بڑھے، صرف اشارتاً یاد دہانی کے طور پر چند باتیں رکھ رہا ہوں، ان غزوات کی تفصیل بیان کرنا مقصود نہیں ہے، پھر ان پر آخر میں اس کتاب کی ترتیب میں ایک تفسرہ ہے، وہ ہم تھوڑا سا پڑھیں گے، اور آخر میں وقت ہوا تو حجۃ الوداع کا بیان انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے۔ دوبارہ اس بات کی وضاحت کر دوں، ورنہ ایک وہ تاثر یاد ہے کہ صاحب بڑی جلدی مطالعہ ختم ہو گیا، ہم نے شروع میں بات طے کی تھی کہ مکی دور کو سمجھنے کے لیے زیادہ وقت صرف بھی کریں گے، اور اپنے حالات کے تناظر میں اس کو جانچنے کی، اپنے معاملات کو جانچنے کی کوشش کریں گے، ہم نے کافی وقت اس پہ صرف کیا۔ مدنی دور کی تفصیل بیان کرنا مقصود نہ تھا، نہ اس وقت مقصود ہے، اشارہ کرنا مقصود ہے۔ یہ 8 مہمات ہوئیں، 4 میں سرایا کا معاملہ اور 4 میں غزوہ جس میں آپ کو شریک رہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اس میں وادی نخلا کے اندر معاملہ ہوا، وہاں ایک مشرک مسلمانوں کے ہاتھوں مارا بھی گیا، تو جب تک طاقت نہیں تھی جھیلا ہے، برداشت کیا ہے، صبر کے امتحانات اور مراحل سے گزارا، مگر جب طاقت ہاتھ میں آئی ہے تو اب اقدام خود فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے چند باتیں اور نکلتی ہیں۔ جب تک طاقت نہیں تھی جماعت کو تیار کرنے میں، جماعت کو بڑھانے میں، ساتھیوں کو تیار کرنے میں، افراد کی فراہمی میں محنت صرف کی ہے، جس کو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد محترم وہ صبر محض کا مرحلہ کہتے تھے، جب تعداد کم ہے ابھی جھیلو برداشت کرو، کوئی برا کہہ دے تم سوال سلام پیش کرو، اس کو گالیاں دے دعائیں پیش کرو، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مگر ابھی کیا ہے، ابھی دعوت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی، ابھی افراد کی تعداد کو بڑھانا ہے، جھیلنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ بلال نے بھی جھیلا رضی اللہ عنہ، خباب نے بھی جھیلا رضی اللہ عنہ، عمار نے بھی جھیلا رضی اللہ عنہ، یاسر نے جان دے دی، سمیہ نے جان دے دی رضی اللہ عنہما، مگر اس کے نتائج کیا تھے، لوگوں کے دلوں کو جیتا جا رہا تھا، دعوت کو پھیلانے کا موقع تھا، ایک سائلنٹ میجورٹی جو معاشرے کی خاموش اکثریت ہوتی ہے اس کی ہمدردیاں حاصل کرنا مقصود تھا، جماعت کو بڑھانا مقصود تھا، افراد کی تیاری مقصود تھی، آئندہ کے آنے والے مشکل ترین مراحل کے لیے ان کو تیار کرانا مقصود تھا، یہ سارے مقاصد حاصل کرنا مقصود تھے دور نبوی میں۔ مکی دور میں ان ساروں کا حاصل کیا بنا، میجورٹی کی ہمدردیاں حاصل ہوئی، جس کا ادھار فتح مکہ کے موقع پر ہوا، بغیر جنگ کے مکے کی فتح کا معاملہ ہوا، اور قرآن نے کہا اس کے بعد کہ ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہوئے۔ مسئلہ کہاں تھا، وہ اوپر باطل کا جبر تھا، سرداران قریش کا خصوصاً، اس سے عظیم اکثریت وہ ڈائی ہارڈ والی روش اختیار نہیں کر پاتی، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جان دے دو لیکن قبول کرو، عظیم اکثریت نہیں کر پاتی۔ اس عظیم اکثریت کو ہم کہتے ہیں سائلنٹ میجورٹی، وہ خاموش ہے لیکن وہ گونگی بیری نہیں، وہ دیکھتی ہے کہ بلال پر ظلم ہوتا ہے، حالانکہ بلال نے کسی کا قرضہ نہیں لوٹا، اپنے مالک کی نافرمانی بھی نہیں کی، مراد اس معنی میں کہ اس کی خدمت میں کوئی کمی نہیں ہونے دی، لیکن بلال پر مارے پڑ رہی رضی اللہ عنہ۔ خباب کو دیکھو رضی اللہ عنہ، اپنے ہاتھ سے روزی کماتے، حلال کماتے، مگر ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، یاسر کو شہید کیا جا رہا ہے، سمیہ کو شہید، یہ سائلنٹ میجورٹی کی ہمدردیاں حاصل ہوتی ہیں، مگر یہ سائلنٹ میجورٹی، خاموش اکثریت ہمت نہیں کر پاتی، کیوں، باطل کا جبر موجود ہوتا ہے، اس جبر کو ہٹانے کے لیے قرآن قتال کا حکم دیتا ہے۔ جب وہ مرحلہ آیا اور آگے بڑھا اور وہ جبر ہٹا، مکے کی فتح ہوئی، یہ سارے کے سارے دین اسلام میں داخل ہو، عظیم اکثریت ان کی داخل ہو گئی، چند ایک کے سوا۔ اس اوپر کے جبر کو ہٹانے کے لیے اسلام کہتا ہے کہ اگر جنگ بھی کرنا پڑے تو جنگ کرو، ویکون الدین کلہ للہ، سورہ انفال کے 39 نبی الفاظ بذات سے آتے ہیں، کلہ سارے کے سارا دین، سارے کا سارا نظام اللہ کے لیے ہو جائے، اس کے لیے اس زمین پر اگر جنگ بھی کرنا پڑے تو جنگ کی جائے گی، اسی کے لیے تو ہاتھ کھولے گئے ہجرت کے سفر کے دوران، اسی کے لیے تو قتال کی اجازت دی گئی، اسی کے لیے تو قتال کا حکم دیا گیا، اسی کے لیے لڑنے کا حکم دیا گیا کہ وہ باطل کے جبر ہٹے تو عظیم اکثریت کو اپنی آزاد مرضی سے اسلام قبول کرنے کا موقع میسر آ سکے۔ ان 8 مہمات جو کہ بدر سے پہلے ہیں، ان کے بعد اب یہ بدر کی مہم کا موقع ہے. ایک موقع پر آپ علم میں ہے بدر کا پس منظر، کہ ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تجارت کے غرض سے بڑا قافلہ لے کر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ اس پر ہاتھ ڈالیں. آپ نے مہم روانہ کی، مگر معاملہ یہ ہوا کہ وہ قافلہ بچ نکلا. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جس مہم میں پیش تھے، موجود تھے، ان کا ارادہ کوئی باقاعدہ جنگ کرنے تھا قافلے پہ ہاتھ ڈالنے کا تھا، تیاری بھی اتنی تھی، لیکن وہ نکلا بچ نکلا. اس کی واپسی کا انتظار تھا کہ واپس آئے تو جو ہے وہ ہم اس پہ ہاتھ ڈالیں گے. اب دوبارہ ارادہ ہوا تو ابو سفیان کو معلوم ہو گیا کہ اس طرح کے کوئی لشکر کشی کا ارادہ مسلمانوں کا. وہاں سے ابو سفیان نے اپنا قاصد بھجوا دیا مکہ مکرمہ میں، اور مکے سے 1000 کا لشکر تیار ہوا. ابھی یہ گئے تھے قافلے کے اوپر ہاتھ ڈالنے کے لیے مسلمان، اور معاملہ پیش آنا 1000 کے لشکر سے مقابلے کا. باقی تفصیلات ہمارے علم میں. اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرمایا، تم کیا چاہتے تھے؟ وہ ہلکا والا معاملہ مل جائے، کون سا؟ قافلہ وہ ہاتھ آ جائے. اللہ کیا چاہتا تھا؟ اللہ چاہتا تھا حق اور حق کو حق واضح کر کے ظاہر کر دے، باطل کو باطل واضح کر کے ظاہر کر دے. سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کا تفسیر آتا ہے، یوں 1000 کا لشکر پورے کیل کارڈوں کے ساتھ لیس ہو کر آ رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں 313 کا لشکر مسلمانوں کا ہے، تقریباً نہتے اور بے سر و سامان، مگر اللہ کے رسول لے آئے میدان میں، جو کچھ تھا لا کر ڈال دیا. پوری رات دعا کی اور اس یقین کے ساتھ دعا کی کہ اللہ اگر آج تو نے اس مٹھی بھر جماعت کی مدد نہ فرمائی تو کہیں زمین پر تیرا نام لینے والا، تیری عبادت کرنے والا کوئی موجود نہیں ہوگا. سیدنا صدیق اکبر آئے رضی اللہ عنہ اور تسلی دی، یا رسول اللہ آپ تو سجدہ اٹھائیے، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے، اللہ آپ کو جو ہے وہ ناکام نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی عطا فرمائے گا. اس کے بعد بدر کے حالات ہمارے علم میں ہیں، تفصیل میں جانا مقصود نہیں ہے. اس 313 کے لشکر کو اللہ سبحانہ و تعالی نے کفار کے مقابلے میں غلبہ عطا فرمایا. ایک دھاک بھی بیٹھ گئی کفار پر مسلمانوں کی، اور قرآن نے کہا سورہ انفال کے اندر تاکہ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو ہلاک ہو وہ بھی دلیل پر ہلاک ہو، جو زندہ رہے وہ بھی دلیل پر زندہ رہے. حق والوں کو بھی معلوم ہو کہ حق پر جان دے رہے، یہ حق کی جد و جہد میں ہی زندہ ہے، اور باطل والوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ باطل پر مرے اور باطل ہی پر وہ زندہ رہ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی مسلمانوں کو اس مختصر سے لشکر کو 313 کے مقابلے میں. اللہ کی مدد آج بھی آ سکتی ہے، اسی لیے وہ شعر بڑا مشہور اور پیارا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، ادھر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی اللہ کی مدد آج بھی آ سکتی، مگر کیا آج ہم فضائے بدر پیدا کرنے کو تیار ہیں؟ آج ہماری پرائیورٹیز میں، ہماری ترجیحات میں دین شامل ہے کہ نہیں؟ ہم اپنے دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی جد و جہد کے لیے اپنا تن من دھن لگانے کو تیار ہے کہ نہیں؟ آج ترجیحات میں دین شامل نہیں، اسی اللہ کی مدد ہمارے شامل حال نہیں. اللہ کا مدد کا وعدہ ہے، مگر اللہ کی مدد کے وعدے کے ساتھ. کیا مطلب؟ قرآن کہتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری مدد کے نتیجے میں جب وہ مدد فرمائے گا تو ثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو اللہ مضبوطی عطا فرما دے گا. بہرحال 70 کے قریب مشرک ہلاک ہوئے، 70 ہی کے قریب قید کیے گئے، جن سے فدیہ بھی بعد میں لیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی سی توجہ بھی دلا دی گئی رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کو. 13 صحابہ کرام نے جامع شہادت نوش کیا، ایک صحابی کے متعلق آتا روایات میں کہ بعد میں جا کر وہ جبکہ زخمی تھے بعد میں ان کی شہادت کا معاملہ پیش آیا. عربوں پر بھی ایک دھاک مسلمانوں کی بیٹھ گئی، مگر عربوں نے کہا کہ اگلے سال تم سے بدلہ لیں گے. چنانچہ 2 ہجری میں تو بدر کا معاملہ پیش آیا، اور 3 ہجری میں غزوہ احد کا معاملہ پیش آیا ہے. 2 ہجری کے بدر کے معارکے کے بعد بنو قینقاع، یہ بات بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے، جو 3 قبیلے تھے جن سے معاہدے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، انہوں نے یکے بعد دیگرے بغاوت کی ہے یا سازشیں کی ہیں مسلمانوں کے خلاف، یا معاہدے کی پاسداری نہیں رکھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف اقدامات کیے. بدر کے بعد جو کہ 2 ہجری میں پیش آیا، بنو قینقاع کے حوالے سے ان کے خلاف اقدام کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کو مدینہ بدر کر دیا گیا. 3 ہجری غزوہ احد کے حوالے سے مشہور، اور اس پر سب سے طویل تفسرہ قرآن حکیم کا، سورہ آل عمران میں 6 رکوع ہیں، آیت نمبر رکوع نمبر 13 سے لے کے رکوع نمبر 18 تک یہ مسلسل 6 رکوع آتے ہیں، جس میں 80 کے لگ بھگ آیات، اس سے زائد آیات ہیں، آیات ہیں جہاں اس غزوہ پر تفسرہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. ظاہری بات ہے کہ مشرکین کی تو عرب میں ذلت ہو گئی، اور انہوں نے طے کیا کہ آئندہ سال سے ہم بدلہ لیں گے. ان کی عورتوں نے ان کو شرم دلائی کہ تمہیں شرم نہیں آتی، اتنے طاقتور ہونے کے باوجود، اتنی تعداد ہونے کے باوجود تمہیں ذلت کی جو ہے وہ شکست ہو گئی. چنانچہ ان کے انداز تھے عورتوں کے، اپنے سرداروں کے، اپنے عوام کے، اپنے، اور ایک دوسرے کو وہ جتاتے رہے، بڑھاتے رہے ان کے جذبات کو. چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ ابو سفیان کا قافلہ بچ گیا تھا نا، تبھی تو مار کے بدر پیش آیا، اس کے سارے نفے کو انتقام کے اوپر لگایا جائے گا. پھر انہوں نے تیاری کی، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف اقدام کا فیصلہ کیا. اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے. یہ بھی بہت قیمتی بات ہے، ہر غزوے میں کم و بیش اللہ کے رسول مشورہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. مثلا بدر میں جہاں آپ کے لیے وہ چھپر ڈالنا تھا، آپ نے پوچھا بھائی چھپر کہاں ڈالا جائے، ایک جگہ طے کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک صحابی عباس صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم تو نہیں، اگر اجازت ہے تو کچھ کہیں. کہ اگر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ بھی صحابی نے، اگر یہاں نہیں یہاں رکھے تو اسٹریٹجی کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ قیمتی ہے، اللہ کے رسول نے مشورہ مان لیا. اسی طرح احد کا معاملہ، وہ آپ نے مشورہ کیا کہ بھائی مدینے میں رہ کر دفاع کریں، باہر نکل کر مقابلہ کریں. چند جوشید صحابہ جو ابھی تک ایمان، جو معاف کیجئے گا، جو بدر میں یا تو شریک نہیں ہو سکے تھے یا ان کو شہادت کا رتبہ نہیں مل سکا تھا، ان جوشید صحابہ نے کہا میں باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہوں. گو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولن رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر دفاع کریں، مگر جب بعض صحابہ کرام و خاص طور پر نوجوان صحابہ کا آپ نے جوش دیکھا تو آپ نے اپنی رائے تبدیل کر دی. کتنی پیاری بات ہے. وہ بھی نقصان ہوا، آگے چل کر ظاہری نقصان ہوا ہے، حقیقی نہیں ظاہری نقصان ہوا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی طرف سے مامور تھے، اللہ کے رسول تھے، مگر اپنے صحابہ کی دلجوئی کی اور اپنی رائے کو چھوڑ کر ان کی رائے پر فیصلہ بھی کیا. بہرحال تفصیلات میں نہیں جاتے. پھر احد کا میدان، وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صفے ترتیب دی، بہت مشہور بات ہے، اس کو بیان کرنا ضروری. ایک مورچے کے اوپر بعض صحابہ کرام کو آپ نے مقرر فرما دیا 50 کے قریب، تاکہ ایک دبے کی طرف، یہاں مورچہ بند رہنا، اس دبے کو مت چھوڑنا، تم دیکھو کہ ہماری لاشوں کے ٹکڑے کیے جا رہے تب بھی اس کو نہ چھوڑ. اس کے بعد مقابلہ شروع ہوا، اور اولاً اللہ کے وعدے کے مطابق مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی. جب یہ فتح دیکھی تو یہ جو درے پر لوگ موجود تھے ان میں اختلاف ہوا کہ اب تو فتح ہو گئی، ہمیں چلے جانا چاہیے. ان کے مقام امیر تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ روک کرے کہ نہیں اللہ کے رسول نے منع فرمایا. باقی لوگوں نے کہا نہیں نہیں، وہ اس وقت تک تھا جب تک کہ جنگ چل رہی ہو، اب تو جنگ ختم ہو گئی نا، اب تو فتح ہو گئی ہم لوگوں کو، اب کیا مسئلہ ہے. یوں اختلاف ہوا، مقامی امیر کی نافرمانی ہوئی اور درہ 35 کے قریب لوگوں نے چھوڑا، وہ نیچے آ گئے. اب جب وہ نیچے آئے تو ادھر خالد بن ولید تھے جو کہ کفار کے کیمپ میں تھے، بڑی نگاہ تھی ان کی عقابی نگاہ، انہوں نے دیکھ لیا یہ درہ خالی ہو گیا، اگر ہم پہاڑ کے پیچھے سے چکر لگا کر آئیں تو باقی چند لوگ جو درے پر ہیں ان کو نمٹانا ہم کو مشکل نہیں، معاذ اللہ، اور پھر ہم پیچھے سے آ کے مسلمانوں پر حملہ کریں. وہ ایک پورا چکر کاٹ کر آیا، بالفعل ایسا ہی ہوا. وہ جو لوگ تھے وہاں پر درے پر، چند مسلمان صحابہ، وہ شہید کر دیے گئے، اور یہ پیچھے سے آگے مسلمانوں کی طرف. اب پیچھے مسلمانوں کے یہ، ادھر بھاگتا ہوا لشکر مشرکین کا، اس نے جب دیکھا کہ ہمارے کچھ لوگ ان کے پیچھے آ گئے، وہ بھی پلٹے. اب مسلمان درمیان، اور اب مات بازی پلٹی ہے، اور وقتی طور پر شکست کا معاملہ ہوا، اور 70 کے قریب صحابہ کرام نے جامع شہادت نوش کیا، حتیٰ کہ امیر حمزہ، اللہ کا شیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر، اسد اللہ و اسد رسولی، وہ بھی شہید ہوئے، اور ان کی لاش کی بے حرمتی تک کی گئی، مثلا یعنی بے حرمتی کرنا لاش وہ کی گئی. حضرت مصعب بن عمیر بھی شہید ہوئے رضی اللہ عنہ، جن کے متعلق ہم نے پڑھا کہ جو قاری قرآن اور داعی قرآن بن کر مکہ سے مدینہ گئے تھے، رسول اللہ کی تشریف آوری جو کہ مدینہ میں ہوئی، اس سے پہلے مدینے سے آنے والوں نے ریکویسٹ کی، آپ مصعب بن عمیر کو بھیجا، ایک سال کی محنت کے نتیجے میں 75 افراد کو لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور یہ وہ مصعب جن کے متعلق ہم نے غالباً یہ بات پڑھی تھی کہ 250-300 درہم کا زمانے میں ان کا ایک لباس اور ایک جوڑا آیا کرتا تھا، مگر جب دنیا سے گئے تو کیا حالت ہے، کفن پورا نہیں ان کے لیے. اللہ کے رسول بھی رو رہے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آپ نے فرمایا کہ مصعب کے چہرے کو ڈھانک دو اور ان کے پیروں پر گھاس رکھ کر ان کو دفن کر دو. اس کیفیت پہ گئے دنیا سے، مگر کیا کچھ نہ کما لیا انہوں نے، اندازہ کیجئے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اس سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. بہرحال اس پر تفصیلی تبصرہ قرآن نے عطا کیا اور سورہ آل عمران میں اس کی تفصیل بیان ہوئی کہ یہ وقتی طور پر معاملہ ہوا، غلطی تو تمہاری تھی، تمہارے چند ساتھیوں سے غلطی ہوئی نا، امیر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں، لیکن جب انہوں نے اس شخص کو مقرر کر دیا تو اس کی بات ماننا ویسے ہی ضروری تھا جیسے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ڈسپلن میں کمی آئی. تنظیم کے لوگ بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، جماعتی زندگی سے واقف ہیں. اگر ایک شخص گڑبڑ کرتا ہے نظم کے اندر تو کہاں تک گڑبڑ جاتی ہے؟ چند افراد اگر گڑبڑ کریں، مقامی امیر کی نہیں مانی تو جماعت کو کتنا بڑا نقصان ہوا، 70 لوگ شہید ہو. اور حد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، نقصان مبارک میں خوت کی کڑیاں داخل ہو گئیں، جن کو نکالا گیا تو خون کا فوارہ جاری ہو گیا، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گرے. اور اس کائنات میں کسی ذات کا عظیم ترین خون اگر ہو سکتا ہے، مبارک ترین خون اگر ہو سکتا ہے، تو وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مبارک خون جو احد کی جو طائف کی گلیوں میں بہ گیا تھا، وہ دوبارہ فوارے کی صورت میں احد کے میدان میں بھی بہ گیا. کتنا آسان ہے کہہ دینا میرے لیے، کتنا آسان ہے ہم لوگوں کے لیے سن لینا، وہاں خون بہ جائے اس کائنات کی عظیم ترین ہستی کا، طائف کی گلیوں میں بھی، احد کے میدان میں، اور آج امت کا پسینہ بھی نہ بہتا ہو، ان کی زندگیاں لگ گئیں اس کام کے اندر، ہم تھوڑا وقت دین کو دینے کو تیار نہ ہو. انہوں نے مال تک قربان کر دیا اللہ کے دین کی خاطر، ہم اپنے مال میں سے کچھ مال اللہ کی راہ میں دینے کو تیار نہ ہو. انہوں نے گھر بار کو چھوڑ دیا، قربانیاں دے دی ان کی، ہم اپنے بستر کے آرام کو چھوڑنے کو تیار نہ ہو، تو کیسے امتی ہوں گی؟ ہم کیا دعویٰ کریں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے یقین اللہ کی زندگی، اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. یہ آیت تو برحق ہے، کیا ہم حق مانتے ہیں؟ کیا ہماری زندگیاں اس کا ثبوت پیش کرتی ہیں؟ ہمارا طرز عمل ثبوت پیش کرتا ہے کہ ہم امتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا آج ہماری فکریں وہ ہیں جو فکریں ان کی تھی؟ کیا آج ہمارا غم وہ ہے جو غم ان کا تھا؟ کیا آج ہمارا مقصد زندگی وہ ہے جو ان کا تھا؟ کیا آج ہمارے شب و روز کی گواہی موجود ہے کسی نسبت ہی سے صحیح جو ان کی شب و روز کی گواہی ہے؟ کیا آج ہماری زندگی کی جد و جہد اس رخ پر ہے جس جد و جہد پر ان کی زندگیاں تھیں؟ یہ ہے سیرت کے مطالعے کا معلومات تو ہم سب کو حاصل ہو. مجھ سے زیادہ آپ میں سے بعض ساتھیوں کو یاد ہوگا، ہماری بہنیں بیٹھی ان کو بھی سیرت کا مفہوم معلوم ہوگا، تقاضے معلوم ہوں گے، واقعات بھی معلوم ہوں گے، مگر ہماری زندگی میں سیرت کی جھلک کتنی؟ یہ ہے جس پر مجھے اور آپ کو توجہ کرنی چاہیے. بہرحال اللہ کی طرف سے تبصرے بھی آئے، دیکھو تم نے خطا کی تھی، دیکھو تم نے امیر کی بات نہیں مانی تھی، کتنا بڑا نقصان ہو گیا، مگر ہاں اس میں اللہ کی حکمتیں بھی تھیں. ایک حکمت یہ تھی اللہ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا رتبہ دینا چاہتا ہے، ایک حکمت یہ تھی کہ تمہیں شہید کریں گے یہ کفار تو اللہ تعالیٰ ان کی فائل تیار کرے گا اور ان کو برباد کر کے چھوڑے گا جنہوں نے اللہ کے اولیاء کو، اللہ کے نیک بندوں کو شہید کیا. پھر اللہ تمہاری تربیت بھی کرانا چاہتا ہے، اللہ تمہیں اور آئندہ کے مشکل حالات کے لیے تیار کرانا چاہتا ہے، اللہ تمہیں بتا دینا چاہتا ہے کہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کی کیا نتائج ہو سکتے ہیں، اللہ تمہیں بتا دینا چاہتا ہے کہ نظم جماعت کے تقاضے کیا ہیں، ڈسپلن کتنا اہم ہے، نظم کی بات ماننا کتنا اہم ہے. یہ ساری حکمتیں تھیں اور اللہ تعالیٰ کھڑے کھوٹے کا فیصلہ بھی کرنا چاہتا ہے. وہ دیکھو جب تم بہت کے میدان میں 1000 کا لشکر لے کر نکلے تھے تو 300 منافقین ایک مقام پر علیحدہ ہو گئے تھے، 300 منافقین ایک مقام پر علیحدہ ہو گئے تھے. یہ دیکھو اللہ دکھا رہا ہے، یہ کھڑے کھوٹے کا فیصلہ فرما رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو دل چھوٹا نہ کرو، شکست ہو گئی وقتی طور پر، عارضی طور پر، جس میں کوتاہی تمہاری اپنی بھی شامل، مگر ایسے مواقع اس لیے تمہاری زندگی میں آئے، تمہاری جد و جہد میں آئے کہ اللہ تمہیں رہنمائی دینا چاہتا ہے، ہدایات دینا چاہتا ہے اور آئندہ کے لیے تمہیں تیار کرانا چاہتا ہے. یہ ہوا غزوہ احد کا معاملہ سن 3 ہجری میں. سن 4 ہجری بہت اہم معاملہ پیش آیا، غزوہ بنو نذیر. یہ بنو نذیر کا قبیلہ، یہود کا قبیلہ، مدینہ طیبہ میں آباد تھا جس کا ذکر پہلے بھی آیا. سن 4 ہجری میں ان کے خلاف اقدام ہوا، انہوں نے بھی سازشیں کی اندرون خانہ مسلمانوں کے خلاف، خلاف ورزی کی، معاہدے کی، اور اس کی پاسداری نہ رکھی معاہدے کی، غیروں کا ساتھ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف اقدام فرمایا. سورۃ الحشر ہے 28 سے پارے میں، وہاں ان کا ذکر آتا ہے، ان کے قلعوں کی مضبوطی کا ذکر بھی آتا ہے، ان کے خلاف اقدام ہوا تو درختوں کے کاٹے جانے کا بیان بھی آتا ہے. یہ سورۃ حشر ہے، یاد آ رہا ہوگا بعض ساتھیوں کو جب آپ رمضان مبارک میں دورہ ترجمہ قرآن میں شرکت کرتے ہیں تو سال بہ سال وہ چیزیں تازہ ہو جاتی ہیں الحمدللہ. سورہ حشر کے اندر, سورہ حشر میں یہ غزوہ بنو نذیر کا ذکر آتا ہے, سن 4 ہجری میں معاملہ پیش آیا اور ان کا معاملہ چکا کر ان کو بھی باہر نکالا گیا اور بڑی ذلت اور رسوائی ان لوگوں کے لیے ہوئی. تفسیر سورۃ الحشر میں ہے. یا ایک بات یاد کر لیجئے کہ معاہدے تو تینوں قبیلوں سے تھے, ہمیشہ کے لیے معاہدے نہیں تھے. اس سے جب خلاف ورزی کیے تو معاملہ چکایا, طاقت ہے اقدام کیا ان کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سن 5 ہجری غزوہ احزاب کا موقع, غزوہ خندق میں جسے کہا جاتا ہے, سارا عرب اپنی تمام طاقت کو لے کر آ گئی, 10,000 سے 12,000 کا لشکر تیار ہوا اور یہ آگ بھڑکانے والے یہود تھے. اس لیے کہ قرآن بھی کہتے ہیں کہ دشمن نمبر 1 مسلمانوں کے یہود ہیں. سورۃ المائدہ آیت نمبر 82 میں بتایا گیا کہ ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن یہود ہیں, پھر وہ کہ جنہوں نے شرک کی روش اختیار کی. یہ جو نکالے گئے یہاں سے, یہ خیبر میں جا کے آباد ہو رہے تھے, یعنی بنو قینقہ نکالے گئے, بنو نذیر نکالے گئے, یہ جا کر یہود خیبر میں آباد ہو رہے تھے اور وہاں سے سازشیں کرتے تھے. چنانچہ ان کا وفد جو ہے وہ قریش کے پاس بھی گیا, بنو غطفان اور دیگر قبائل کے پاس بھی, جو قریش کے علاوہ قبائل تھے ان کے پاس بھی گیا اور کہا کہ دیکھو ہم تمہارا ساتھ دیں گے, ہم تمہارا کام آئیں گے, ان کے خلاف اقدام کرنا ہے, ان کو ملیہ میٹ کرنا ہے, ان کو ختم کرنا ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یوں عرب نے سب سے بڑا اپنا لشکر تیار کیا مسلمانوں کی, 2,500 کی مختصر سی تعداد جو کہ مدینہ طیبہ میں کم و بیش تھی ان کے خلاف, اور 10,000 سے 12,000 کا لشکر آ گیا. اس موقع پر پھر مشورہ ہوا اور مشورے میں بات کیا یہ مدینے میں رہ کر دفاع کریں, اور دفاع کے لیے ایک نئی ٹیکنیک استعمال کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور وہ مشورہ تھا کس کا, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا, کہ خندق کھودی جاتی ہے ہمارے یہاں اور گہری سی وہ کھائی سی بنا دی جاتی ہے تو دشمن اندر نہیں آ سکتا. ظاہری بات ہے جانور ہوتے تھے زمانے میں تو ان کو کودنا مشکل ہے اس سے اوپر. تو یہ خندق کھودنے کا مشورہ آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. خندق کھودی جاتی تھی ایلان میں جہاں مشرک رہتے تھے, یہ بات پہلے بھی آئی تھی, جب آپ کوئی صفا پر کھڑے ہوئے تو یہ ٹیکنیک دراصل کس کی تھی, مشرکین مکہ کی تھی. آپ نے اختیار کیا اسے دعوت کے مرحلے میں, بس برائی کا پہلو چھوڑ دیا, وہ لوگ برہنہ ہو کر کھڑے ہوتے تھے وہ چھوڑ دیا, ورنہ صفا پہ کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت کھڑے ہوئے با صباحا کا نعرہ آپ نے لگایا, پورا وہی انداز ان کی ٹیکنیک تھی کیونکہ لوگ اس سے معروف تھے, مگر شر کا پہلو کہ وہ لوگ برہنہ ہوتے تھے وہ آپ نے ترک کر دیا. اسی طرح غزوہ خندق کا موقع ہے, ٹیکنیک ایسی جو مشرکین کے استعمال ہوتی ہے, اللہ کے رسول نے اختیار فرمایا اسے صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم کیا ہوا, حدیث لیے بخاری شریف کی, الحکمت والۃ المؤمن, حکمت کی بات مومن کی گمشدہ میراث دولت ہے, جہاں کہیں بھی ملے وہ سب سے بڑھ کر حقدار ہے کہ اس کو پائے. زمانے کے ارتقاء کے نتیجے میں کچھ نئے وسائل یا ذرائع دستیاب ہو جائیں یا ٹیکنیکس دستیاب ہو جائیں, تدابیر دستیاب ہو جائیں, تو دین بالکل ان کو استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے, بس کوئی شے اس میں خلاف شریعت ہو تو اسے ظاہری بات ہے کہ ترک کرنا پڑے گا, ورنہ جدید وسائل ذرائع تدابیر ٹیکنیکس اس کو بالکل استعمال کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. یہ عین سنت رسول ہی کے تسلسل میں بات ہمارے سامنے آتی ہے. خندق کھودی جا رہی ہے تو ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول کہیں کونے میں بیٹھے ہوئے ہوں, ان کے لیے چھپر لگا دیا اگر آپ آرام سے بیٹھے ہو, نہ, آپ خود بنفس نفیس خندق کے کھودنے میں شامل ہیں. حتیٰ کہ ایسے مواقع بھی آئے کہ بڑی بھاری چٹانیں تھیں اور صحابہ آپ سے آ کر کہتے تھے یا رسول اللہ ہم سے نہیں ٹوٹتی, آپ آئیے. آپ آئے, آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا, ایک ادار مالی چٹان پاش پاش, دوسری تیسری, کبھی آپ نے فرمایا مجھے ایران کی کنجیاں دے دی گئی, کبھی آپ نے فرمایا شام کے محلات مجھے دکھا دیے گئے, کبھی آپ نے فرمایا کہ روم کی سلطنت مجھے عطا کر دی گئی. یہ بشارات آپ کب دے رہے ہیں جبکہ ابھی باہر سے حملہ ہو رہا ہے اور 10,000-12,000 کا لشکر پوری بستی کا محاصرہ کرے گا, عین کہہ لیجیے خوف کی کیفیت, عین مغلوبیت کی کیفیت, اور رسالت میں آپ کیا کہہ رہے ہیں, نہ مجھے ایران کی کنجیاں دے دی گئی, مجھے شام کے محلات دکھا دی گئے, مجھے روم کی سلطنت عطا کر دی گئی, اور بالفعل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں سب کچھ وارد بھی ہوا اور مسلمانوں نے وہ سلطنت بھی حاصل کی, خلافت بھی ان کو عطا ہوئی. لیکن دوبارہ جائیے, زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو دیکھیں. یہ عام حالات میں بات نہیں ہوتی خوشخبری کی, انتہائی قسمہ پرسی, انتہائی تنگسی کی بات, انتہائی خوف کے اندیشے کی اور ڈر جانے کے مواقع ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے یہ رب دکھا رہا ہے, یہ رب دکھا رہا ہے مجھے, میرا رب یہ دکھا رہا ہے. بنفس نفیس آپ نے کدال وہاں پر چلائی, اپنے پیٹ کو ذرا سہارا دینے کے لیے، کمر کو سہارا دینے کے لیے بعض کہتے ہیں، بھوک مٹانے کے لیے بعض کہتے ہیں، کمر کو سہارا دینے کے لیے جو کچھ بھی۔ ایک صحابی آتے، یا رسول اللہ دیکھیے میں نے پتھر باندھا ہوا ہے۔ آپ نے کہا تم نے ایک باندھا، میں نے دو باندھ رکھے، میں تم سے پیچھے نہیں۔ اب بتائیے جب اللہ کے رسول خود آگے آگے ہوں گے تو صحابہ کرام میں سے کوئی کبھی پیچھے رہے گا؟ کوئی ایمان والا حقیقتا جو ایمان والوں پیچھے رہ سکتا ہے؟ یہ ٹیم ورک بھی ہے۔ اور امیر، ذمہ دار، لیڈر، قائد، سپہ سالار، رہنما، وہ اگر آئے تو پوری جماعت اس کے ساتھ کھڑی ہوتی۔ ہمارے کیا ہوتا ہے، ہم سب کو پتا ہے، کوئی باہر بیٹھا ہوتا ہے، کوئی ٹھنڈی مشینوں کے اندر کمروں میں بیٹھا ہوتا ہے، عوام سڑکوں پر جانے دے رہی ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسا نہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب میں غزوہ احزاب پر تبصرہ ہے، اور سورہ احزاب کی آیت 21 سے ہی جب آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، دو اور تین، دوسرا اور تیسرا رکوع سورہ احزاب کا غزوہ احزاب پر ہے۔ ایک رکوع اس میں منافقین کا طرز عمل، پھر درمیان میں یہ آیت، پھر ایمان والوں کا طرز عمل۔ اس پورے دو رکوعوں کے تبصرے جو کہ غزوہ احزاب پر ہے کے درمیان یہ آیت آتی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کھانے پینے میں بھی ہے، لباس میں بھی ہے، بیمار کی عیادت میں بھی ہے، لوگوں سے مسکرا کر گفتگو کرنے میں بھی ہے، اچھے اخلاق کے مظاہرے میں بھی ہے، گھر کی زندگی میں بھی ہے، کاروبار کے اعتبار سے تعلیم کے لیے بھی ہے۔ مگر یہ آیت آئی کدھر ہے؟ غزوہ احزاب کے بیان کے درمیان۔ تو غزوہ احزاب اس تنازع میں جب یہ آیت آئی تو اسوہ حسنہ کو اس تنازع میں بھی دیکھنا چاہیے۔ کیوں یہ مشکلات آ رہی، کیوں خندق کھودنے میں شامل ہیں، کیوں دفاع کرنے کے اندر شامل ہیں، کیوں مشقتیں برداشت کر رہے ہیں؟ اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد پیش نظر ہے، جس میں یہ مواقع بھی آئے کہ پتھر باندھنے پڑ رہے ہیں، فاقے برداشت کرنے پڑ رہے ہیں، کدالیں چلانی پڑ رہی، مشقت برداشت کرنی پڑ رہی، محاصرے کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقینا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود۔ ایک مہینے تک یہ محاصرہ کیا، اکا دکا لوگوں نے پھلانگنے کی کوشش بھی کی، وہ قتل کیے گئے، کوئی باقاعدہ معرکے کی جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ ایک مہینے کے بعد جب صبر کا امتحان بھی لے لیا اللہ نے ایمان والوں کے، اور وہ ڈٹے رہے، پیچھے نہ ہٹے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک آندھی چلا دی۔ ایسی آندھی چلائی کہ کفار کی دیگیں اڑ گئیں، ان کے لشکر میں پھوٹ پڑ گئی، ان کے جانور رسیاں توڑانے لگے، ان کے لگائے ہوئے کیمپس کہہ لیں وہ ہل گئے، اڑ گئے، اور ناقاب نامراد اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو لوٹا دیا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اب قریش تم پر حملہ آور نہیں ہوں گے، اب ہم جائیں گے اور ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ یہ بشارت دی غزوہ احزاب سن 5 ہجری میں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سن 6 ہجری کا دور، اہم ترین واقعہ وہ صلح حدیبیہ کا ہے۔ اللہ کے رسول کو خواب میں دکھایا گیا، سورہ الفتح کے آخر میں تفصیل آتی ہے، آپ نے خواب میں دیکھا کہ میں عمرہ ادا کر رہا ہوں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، آپ نے صحابہ کرام کے سامنے بات رکھی، اور اللہ کی توفیق سے آپ نے 1400 صحابہ کرام کو ساتھ لیا، عمرے کا ارادہ ہوا۔ مشرکین کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اس بات کو اپنی ذلت جانا کہ مکے میں آ کر مسلمان عمرہ ادا کریں تو ہماری تو عزت نہیں رہ جائے گی، ہماری تو نہ کٹ جائے گی ساری عرب کے اندر۔ انہوں نے مسلمانوں کو روک لیا، اور ایک مقام پر جہاں روکا گیا وہاں پھر کچھ ڈائلاگ بھی ہوا۔ سیدہ عثمان غنی کو بھیجا بھی گیا، ان کی شہادت کی افواہ پھیلائی بھی گئی، زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہے، لیکن یہ جب پھیلا دی گئی بات کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو ایک صحابی کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے۔ اسی لیے اس کو، ان صحابہ کو اصحاب شجرہ بھی کہتے، شجرہ شجر سے درخت۔ وہ صحابہ جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی، کس بات کی بیعت؟ عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک ہی وجہ سے 1400 سے بیعت لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مگر بعد میں یہ بات غلط ثابت ہوئی، سیدنا عثمان تشریف لے آئے رضی اللہ عنہ۔ پھر قریش نے اپنے زیرک آدمی کو بھیجا سہیل بن عمر کو، پھر ڈائلاگ کا معاملہ ہوا، صلح کے اوپر آمادگی ہوئی۔ صلح ہوتی ہے برابر والے، اب عربوں نے مسلمانوں کو ایک طاقت تسلیم کر لیا، کمزور سے تو جنگ ہوتی ہے نا، صلح کس سے ہوتی ہے؟ برابر والے سے۔ اللہ کے رسول تیار ہوئے، کیوں؟ وہ آپ اللہ کے رسول جو تھے وحی کے پابند تھے۔ بڑی جھک کر صلح ہوئی، اس سال مسلمانوں واپس جاؤ، اگلے سال آنا، کر لینا عمرہ، ہمارا ہم خالی کر دیں گے، تم کر لینا، اس سال نہیں، تمہارے سے کوئی ہمارے آئے گا واپس نہیں کیا جائے گا، ہمارے سے تمہارے کوئی جائے گا واپس کرنا پڑے. 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہو, بظاہر بڑی دب کر صلح, 1400 کے 1400 صحابہ کو سمجھ نہیں آئے. عمر فاروق بھی کہہ رہے یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں کیا, ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ اے عمر میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں, انتظار کرو. پھر اللہ نے راستے میں کیا صورت عطا فرما دی واپسی پر, انا فتحنا لک فتحا مبینا, اے نبی ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرما دی. بہت اس میں مقاصد ہیں, تفصیل کا تو موقع نہیں. کیا کیا حکمتیں ملی, کیا کیا فوائد ملے, جنگ بندی ہو گئی, سیز فائر ہو گیا. وہ جو بدر سے مار کے شروع ہوئے حالت جنگ کا دور تھا, اب سیز فائر ہو گیا, مسلمانوں کی آمد و رفت ہوئی اور دعوت دینے کے مراحل میسر ہے. دعوت تو حجت الوداع تک چلی, اور حجت الوداع کے بعد اب تم پہنچاؤ, چلتی رہی چلتی رہی قیامت تک چلے. جنگ کبھی کبھی ناگزیر ہے, ہوتی ہے, ہوگی, لیکن کبھی کبھار ہوگی. سیز فائر بھی ہوا تو دعوت کا فائدہ اٹھایا. کتنے ہیں ابھی؟ 1400 صلح حدیبیہ, پونے 2 سال کے بعد فتح مکہ ہوتی ہے, کتنے آتے ہیں؟ 10,000. یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ دعوت کے مواقع کھلے. یہی دور ہے جب آپ کو طاقت تسلیم کیا گیا, تب آپ نے اپنے ساتھیوں کو خطوط دے کر روانہ کیا نا مختلف علاقوں کے اندر. یہ سنت کی رہنمائی, ایک جگہ کنفائنڈ رکھو اپنے آپ کو. مکے میں جب جان کے درپے ہو گئے لوگ, پھر آپ مدینہ طیبہ گئے, مگر آنا پھر مکہ لوٹ کر ہے واپس. طاقت تسلیم کر لی, اب باہر پھیلاؤ, سیز فائر ہے, دعوت دو. 10,000 کا لشکر ہے فتح مکہ سن 8 ہجری میں, اور 1400 ابھی آپ کے ساتھ ہیں سن 6 ہجری میں, صلح حدیبیہ کا موقع ہے. تو یہ سیز فائر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کا موقع ملا, آمد و رفت ہوئی, لوگوں کو سیکھنے کا, پوچھنے کا, معلوم کرنے کا موقع ملا. دیگر بادشاہوں کو, دیگر علاقوں کے عمراء کو, ذمہ داران کو خطوط روانہ کرنے کا موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آ سکا. یہ سب سے بڑی اس میں حکمت تھی. باقی کچھ واقعات آپ کے ذہن میں ہیں, حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کہ وہ آ گئے رسیاں توڑوا کر, بلکہ بیڑیاں توڑوا کر, یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو جندل ہم وعدہ دے چکے ہیں, تم چلے جاؤ. مدینے میں سے کوئی آئے گا تو واپس نہیں ہوگا, مکے سے کوئی آئے گا تو واپس کرنا پڑے گا, ہم وعدہ دے چکے ہیں. صحابہ کرام پر کیا گزری ہوگی, ٹھیک ہے, اتنی ہنگامی حالت ہے, اور اس ہنگامی حالت میں وعدے کی پاسداری. ہم اور آپ ہوتے تو جسٹیفیکیشن بھی نکال لیتے نا, بھائی ابھی تو طے ہو رہا ہے نا, بھائی ابھی تو طے ہو رہا ہے نا, جب طے ہو کے فائنل ہوگا پھر ایگزیکیوشن شروع ہوگی, ابھی تو ہمارا ساتھی امریکہ جائیں. نو, ابو جندل تم جاؤ, اللہ تمہارے لیے وہ راستہ کھول دے. پھر اللہ نے راستہ کھولا, وہ پھر بھاگے, یعنی بیڑیاں توڑا کر ان کے 2-4 ساتھی بھاگے, اور ایک وہ ساحلی علاقے پر کھڑے ہو گئے, جو گزرتا اس کو مارتے, جو گزرتا اس کے اوپر ہاتھ ڈالتے. وہ مشرکین مکہ تنگ آ کے کہا بھائی جاؤ ان کو چھوڑ دو. تو یہ فوائد تو ملے, اصل فائدہ کیا تھا, دعوت کا موقع میسر آیا, اور اس کی سیز فائر کے نتیجے میں دعوت اللہ کے رسول نے پہنچائی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جس کا ایک حاصل کیا ہے, اگلے 2.25 برس میں جب فتح مکہ کے لیے جاتے تو 10,000 کا لشکر رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس. یہ وہ بات ہے جو نگاہوں سے اوجل ہے. بڑا اچھا ایک جملہ کسی نے کہا, گو کہ میں قتال کی معاذ اللہ نفی نہیں کر رہا, لیکن جملہ اچھا ہے, ہم اسلام کے لیے لڑنے کو تو تیار ہیں مگر ہم اسلام کے لیے جینے کو تیار نہیں ہوتے. بات سمجھ آ رہی؟ لڑنے کو تیار ہیں مگر اسلام کے لیے جینے کو تیار نہیں ہوتے, عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتے, دعوت دینے کو تیار نہیں. لڑنے کی بات کر ہم فوراً تیار ہو جاتے ہیں. تو لڑائی مقصود نہیں ہے, اصل مقصود اللہ کے دین کا غلبہ. اس کے لیے افراد سے نظام کی طرف جاؤ, پھر وہ نظام سے ٹکراؤ انایویٹیبل ہوتا ہے, ناگزیر ہوتا ہے, لازمی ہوتا ہے, کرنا پڑتا ہے, پھر ٹکراؤ ہوتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر مواقع پر اوائڈ کیا ہے. آپ دیکھیے چنانچہ اس ساری جد و جہد میں کتنے لوگوں کی جانے گئی, 259 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کم و بیش جامع شہادت نوش کرتے ہیں, اور 629 سے 659 کم و بیش مشرکین یا کفار ان کی جانے گئی. زیادہ سے زیادہ دونوں کو ملا لیں 1,000-1,200 کی تعداد بنتی ہے, اور تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا ہو رہا ہے. اکثر مرتبہ آپ نے اوائڈ کیا, منیمائز کیا کیجویلٹیز, ٹکراؤ. لیکن بہرحال ہے, جس میں سرطان کینسر اگر پھیل گیا کسی ایک ہاتھ میں, اللہ اپنے زمان میں رکھے, ہماری حفاظت کرے, اب کیا کرے, باقی جسم کو بچانے کے لیے کاٹنا پڑے گا نا. وہ یہ حکمت ہے, یہ رحمت ہے بھائی, یہ تیرا ہاتھ جا رہا ہے کہ باقی جسم محفوظ رہ رہے. ایسے باطل پرستوں کا قلع کما کرنا ضروری ہے تاکہ عظیم اکثریت کو نجات ملے ان کے جبر سے, اور ظلم کا خاتمہ عدل کا نفاذ ہو، اور جب وہ جبر ہٹے تو جو اسلام آزاد مرضی سے قبول کرنا چاہے اس کے لیے ممکن ہو، اور جو لوگ عمل کرنا چاہے ان کے لیے نظام رکاوٹ نہ بنے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں. ان سارے مقاصد کے تحت اسلام قتال کی اجازت ہی نہیں، اسلام قتال کا حکم بھی دیتا ہے، مگر محض جنگ برائے جنگ نہیں ہے، جھک کر صلح ہو رہی، بظاہر جھک کر ہے لیکن مقصد کے ساتھ. دعوت کا موقع ملے گا اور اس کے نتائج سے آپ نے بھرپور فائدہ اٹھایا. 10,000 کا لشکر ہے سن 8 ہجری میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ سے آگے گئے مکہ مکرمہ، سن 7 ہجری سیز فائر ہوا مشرکین عرب کی طرف سے، ابھی سیز فائر جنگ بندی ہے، تب آپ نے نمٹایا کس کو؟ یہود کو. کہاں آباد ہو رہے تھے جا کر؟ خیبر میں. فتح خیبر کا موقع محرم 7 ہجری میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اقدام فرمایا، بہت تفصیل ہے، مگر وہ خیبر بھی فتح ہوا اور وہاں سے بہت بڑی زمینیں مسلمانوں کو حاصل ہوئی اور عام مسلمانوں کے گھروں میں کچھ خوشحالی بھی آنا شروع ہو گئی. یہ نمٹایا آپ نے باہر نکل کر خیبر میں جا کر یہود کو، اور اس علاقے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کیا. ان میں سے کئی ایک لوگوں نے اپنی فصل مسلمانوں کو گویا کہ جزیہ ہی کہہ لیں دینے کے طور پر امان کی ظاہر کی تو ان کو چھوڑا گیا، وہ خراج میں مسلمانوں کو ملتا رہا، وہ جزیہ بھی یا خراج کہیے وہ مسلمانوں کو ملتا رہا اور مسلمانوں کی آمدنی میں اضافہ ہوا. اسی سال آپ نے عمرہ قضا فرمایا، وہ بڑی دلچسپ بات ہوئی. یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ خواب میں دیکھا ہے آپ نے اور آپ عمرہ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا بالکل اللہ نے دکھایا تھا، مگر یہ تھوڑا ہی کہا تھا اسی سال ہوگا، خواب میں دکھایا کہ عمرہ ہو رہا ہے، یہ تھوڑی بتایا کہ اسی سال ہوگا. تو 6 میں تو نہ ہوا مگر 7 ہجری میں جا کر آپ نے عمرہ قضا ادا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. 8 ہجری اہم ترین معاملہ وہ فتح مکہ کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کا لشکر تیار کیا اور اب تک کی جد و جہد میں یہ سب سے بڑا لشکر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا. آپ نے اس معاملے کو انتہائی خفیہ رکھنے کی کوشش کی تاکہ اقدام ایسا ہو، حرم کا معاملہ بھی ہے نا کہ حرم کی حرمت پامال نہ ہو، بغیر جنگ کے وہ فتح ہو جائے. ایک خط پکڑا بھی گیا دور ترجمہ قرآن میں، آپ سنتے ہیں نا، ویسے بھی ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، سورہ ممتحنہ میں حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ، ان سے خطا ہو گئی تھی، انہوں نے اپنے وہ لوگ جو مکہ مکرمہ میں آباد تھے ان کی سیفٹی کے لیے چاہا کہ مشرکین کی حمایت حاصل ہو جائے، باقی اللہ کے رسول تو جو ہے وہ فتح حاصل کر ہی لیں گے، اطلاع دینا چاہیے. خطا تو ہوئی، اللہ کے رسول کو معلوم ہوا، اللہ کے رسول صحابہ کو بھیجا اور بلوا بھیجا ان کو، مگر ذرا دیکھیے ان صحابہ کی خطائیں بھی کتنی عجیب تھیں اور ان کی خطاؤں کا انجام کتنا حسین تھا. اللہ کے رسول نے بلوا بھیجا، عمر فاروق نے کہا لائیے میں اس کی گردن اڑا دوں. اللہ کے رسول فرماتے کہ نہیں. کہا بھائی تم حاطب تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا یا رسول اللہ میرے اندر کوئی نیت کی خرابی نہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ جا رہے تو اللہ آپ کو فتح عطا فرما دے، مگر میرا مسئلہ ہے کہ میرے گھر کے 2 خاندان کے لوگ وہیں پر ہیں، ان کو کوئی پروٹیکشن حاصل نہیں، تو میں کوئی ایسا کام کر لیتا کہ مشرکین مکہ کا کوئی فائدہ ہو اور میرے گھر والوں کو پروٹیکشن حاصل ہو جائے، میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے معاف بھی کیا اور ایک بڑی عجیب بات کہی، عمر فاروق سے کہا عمر دیکھو یہ بدری صحابی ہیں، یہ بدری صحابی ہیں اور تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ بدر والوں کے سارے گناہوں کو معاف کر چکا، یہ مختلف یعنی کہ لائسنس نہیں دے رہے اللہ کے رسول، مگر یہ کچھ بھی کر لے اللہ معاف کر دے گا. عثمان غنی ایک دفعہ بہت ہر دفعہ بہت مال لائے، غالباً تبوک کا موقع تھا یا کوئی اور موقع، اللہ کے رسول نے فرمایا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے کوئی مسئلہ نہیں. یہ صحابہ کی شانیں رضی اللہ عنہم اجمعین. اس لیے ترتیب کیا آتی ہے؟ خلفائے راشدین اسی ترتیب سے، اشرہ مبشرہ، پھر اصحاب بدر، پھر اصحاب شجرہ. اصحاب شجرہ کون؟ یہ 1400 صحابہ جنہوں نے بیعت کی. مختلف صحابہ کرام کے مختلف فضائل اور مناقب ہے جو رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بیان فرمائے. 10,000 کا لشکر تیار کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، مکے والوں کو بات معلوم ہو گئی، ابو سفیان بھی آ گئے دربار نبوت میں آ گئے، اور آج ابو سفیان ایمان بھی لے آئے. حضرت عباس نے کہا ابو سفیان اب بھی نہیں مانو گے؟ دل نرم پڑ گیا اور ابو سفیان ایمان لے آئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ کے رسول نے اتنی تعداد تیار کی، بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہر لشکر کے ہر فرد کو کہا گیا، بڑا خوبصورت جملہ، ہر شخص اپنی آگ خود جلائے. بھئی 10 لوگ کھانا بناتے تو ایک جگہ آگ جلتی ہے نا، پڑاؤ ڈالا ہے کھانا بنے گا تو چھوٹا سا چولہا لکڑی سے جلاتے نا. کہا نہیں، ہر شخص اپنی آگ خود جلائے. کیا مطلب؟ پھیل جاؤ صحرا کے اندر اور ہر آدمی آگ جلائے تو کیا اثر جائے گا جو اندر سے دیکھے گا؟ حیبت زدہ ہو جائے گا، کون سا لشکر آ گیا یہ، اتنی بڑی تعداد. تو 10,000 کو آپ نے ایسے پریزنٹ کیا جیسے لاکھوں کا لشکر ہو، ہر شخص اپنی آگ خود جلائے. ویسے رو تاری ہو گیا مکے والوں پر، ہمت کسی کی نہ بنی. اور ابو سفیان لے آئے ایمان، اللہ کے رسول نے اکرام کیا کہ جو بیت اللہ میں آ جائے اس کو معافی، جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو معافی، جو ہتھیار ڈال دے اس کو معافی، جو ابو سفیان کے گھر میں بنا لے لے اس کو بھی معافی. یہ نفسیات ہے، انسانی نفسیات، جس کو اللہ کے رسول سے بڑھ کر کون جانتا ہوگا. یہ اپریسیشن لوگوں کی، ان کو کوئی مقام دے رہا ہو، مقام تھا ابو سفیان کا، 12 بڑے سردار تھے رضی اللہ عنہ، تو اللہ کے رسول اکرام کیا کرتے تھے، اس کو جس کی حیثیت ہوتی ویسا مرتبہ بھی عطا کرتے تھے، اس کی دلجوئی کر کے اس کو اپنا بنانے کے لیے. یہ سیدھی سی بات، اپنا بنانے کے لیے. اور اپنا بنانے کا مطلب کیا ہے؟ جو محمد رسول اللہ کا بنے گا وہ دین کی خدمت کرے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس دین کے مشن کے لیے اس طرح کی دلجوئی، لوگوں کے دلوں کو جیتنا، ان کی نفسیات کا لحاظ رکھتے ہوئے، ادراک رکھتے ہوئے، یہ رسالت میں آپ نے بھی روش اختیار کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے، لیکن کس شان کے ساتھ آئے ہیں کہ آپ کی پیشانی اونٹ کے کجاوے پر ٹکی ہوئی ہے کہ میں اللہ کے ایک بندے کی، ایک عاجز بندے کی حیثیت میں داخل ہو رہا ہوں، کسی فاتح کی حیثیت میں داخل نہیں ہو رہا. اور میرا ذاتی گمان ہے، یقیناً سیرت کی کتابوں میں لکھا بھی ہوگا، گمان یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے بت پہلے توڑے، نوافل بعد میں ادا کیے ہوں. مکے کے 13 برس طاقت نہیں تھی، آج طاقت ہے تو پہلے بتوں کو توڑا ہوگا. اور آپ پڑھتے جاتے تھے جا الحق اور زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح مکہ عطا فرمائی. آپ تقریباً 19 دن یہاں قیام پذیر رہے. بیعت بھی عمومی بیعت کا معاملہ ہوا، مرد آتے تھے بیعت کرتے تھے، خواتین نے الگ بیعت کی، اور عمر فاروق زور زور سے پکارتے تھے جو اللہ کے رسول کہتے ہیں، کس بات کی بیعت، کس بات کی بیعت، وہ سارا بیعت کا معاملہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. اس کے بعد اسی دوران حضرت بلال کعبے کی چھت پر چڑھے، اور کعبے کی چھت پر چڑھ کر انہوں نے اذان دی. اللہ کے رسول نے یہ رتبہ کسے دیا؟ ایک غلام کو، آزاد کردہ غلام کو، تاکہ وہ عصبیتیں جو جاہلانہ ہوا کرتی ہیں نا، جو آج ہمارے معاشرے میں بھی ہیں. غلام کی کیا حیثیت؟ کم مال والے کی کیا حیثیت؟ نو. اللہ کے مقام اس کا بلند جس کے دل میں تقویٰ ہو. حضرت بلال کعبے کی چھت پر چڑھے. یہی دلیل ہم پیش کرتے ہیں کہ جب مشرکین ہمیں کہتے ہیں کہ ہندو کہتے ہیں تم بھی تو پوجا کرتے ہو، تو کیا جواب ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی دیتے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں. جواب یہی کہ کوئی بت پر کبھی ہندو کبھی کھڑا نہیں ہوگا. حضرت بلال کہاں کھڑے ہوئے؟ کعبے کی چھت پر. ہم کعبے کو نہیں پوچھتے، کعبے والے نے حکم دیا ہے تو صرف رخ کرتے ہیں. اصل بات یہ. تو بہرحال اذان کا معاملہ ہوا، بیعت کا معاملہ ہوا، 19 دن آپ نے قیام فرمایا، اس کے بعد آپ تشریف لائے ہیں. اسی کے بعد غزوہ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین اور قائف کا معاملہ بھی پیش آیا ہے، اور بنو غفان کے قبیلے کے خلاف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام فرمایا. تو فتح مکہ کے بعد یہ 3 اہم مرائل، حنین کا معاملہ جہاں وقتی طور پر شکست بھی ہوئی، وہ کیا ہو گیا؟ 12,000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا. ایک بات، نئے نئے جو لوگ آئے تھے بھی تربیت تو نہیں ہوئی نا اتنی، ایک بات دل میں آ گئی، جب ہم تھوڑے تھے تو بڑی کامیابی ملتی تھی، آج تو بہت ہے، آج کامیابی ہمیں ملے گی؟ اللہ نے دکھا دیا نہ. تمہارا اعتبار، تمہارا توکل، تمہارا بھروسہ تمہاری قوت پر، تعداد پر نہ ہو بلکہ رب العالمین پر، مسبب الاسباب پر ہونا. دکھا دیا وقتی طور پر، اس کے بعد بازی پلٹی، مسلمانوں کو کامیابی ہوئی. چنانچہ یہ بنو غطفان وغیرہ کے قبائل، ان کے خلاف اور طائف کے لوگوں کے خلاف اقدام ہوا، اور یوں سرزمین عرب پر باقاعدہ پورا غلبہ ہوا. اور یہ سورہ نصر کی آیتیں آئیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواج، جب اللہ کی مدد آ جائے اور تم دیکھو کہ لوگ جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو نبی کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی تسبیح کیجئے حمد کے ساتھ، اور بخشش مانگیے، انہ کان تواب بشم خوب تو قبول فرمانے والا ہے. یہ آیت آئی، سارے صحابہ خوش تھے، اور ابو بکر صدیق رو رہے تھے، تو لوگوں نے کہا اس بوڑھے کو دیکھو، یہ بوڑھا روتا کیوں ہے؟ اللہ تو فتح کی بات کر رہا ہے، غلبہ دین کی بات کر رہا ہے، اس بوڑھے کو رونا کیوں آ گیا؟ تو کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول کا مشن پورا ہو گیا، اور یہ علامت اس بات کی کہ اب اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے جائیں. تو تم مجھے کہہ تو رہے ہو میں بہ گیا ہوں، لیکن بات یہ ہے، تب لوگوں کی سمجھ آئی بات تو صحیح. جب اللہ کے رسول کا مشن پورا ہو گیا، مکمل ہو گیا، تب اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو بلایا جائے گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ سن 8 ہجری کے بیانات مکمل ہوئے مختصرا. سن 9 ہجری بہت بڑا معرکہ جس میں سب سے بڑی فوج اللہ کے رسول لے کر گئے لشکر کی تعداد کے اعتبار سے، اور یہ واحد موقع دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب نفیر عام کا موقع تھا، ہر ہر ایک کے لیے نکلنا لازم قرار دیا گیا تھا. اس پر بھی طویل تبصرہ سورہ توبہ میں آتا ہے، رکوع نمبر 6 سے لے کے رکوع نمبر 16، بہت طویل تبصرہ ہے غزوہ تبوک پر جو سورہ توبہ رکوع نمبر 6 سے 16 میں ہمیں ملتا ہے. یہ سلطنت روم کے خلاف اقدام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور خود اظہار ہو گیا آپ کی جانب سے کہ اللہ کے دین کا یہ مشن اس کی تکمیل نہیں ہوئی ابھی. یہ صرف عربوں کے لیے تھوڑا ہی آیا، میری رسالہ صرف عربوں کے لیے تھوڑا ہی، تمام انسانیت کی طرف ہے. تو اب عرب سے باہر نکل کر عجم کی طرف آپ کا اقدام، جو کہ اشارہ یا جو کہ اشارہ ہے اس عالمگیر لیول پر دین حق کی دعوت کے پہنچانے کی ذمہ داری کا، اور اس عالمگیر سطح پر دین حق کے غلبے کی جد و جہد کا. چنانچہ لشکر آپ نے تیار کیا، 30,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے. یہی موقع جب نفیر عام کی بات ہے، ہر ایک کا نکلنا لازم قرار دیا گیا. یہی موقع ہے جب منافقین کا نفاق اور کھل کر سامنے آتا ہے. سورہ توبہ میں اس کی تفصیل بیان کر دی گئی، دو ٹوک انداز میں منافقین کا پول کھولا گیا، اور 50 دن کی مہم رہی، 15 دن کم و بیش جانے کے، 15 دن کم و بیش آنے کے، اور 20 دن کم و بیش تبوک میں قیام کے. مگر اللہ نے قیصر روم پر، روم کے بادشاہ پر رعب ڈال دیا، اور ان کی ہمت نہ ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی. اور آپ آ رہے، تجارت بھی ہوئی اور خیر لے کر مسلمان واپس آئے. سورہ توبہ میں اس کی وضاحت ہے. سیرت کی کتابوں میں یہ بتایا گیا کہ جیش العسرہ بھی اسے کہتے ہیں، مشکل ترین جیش، مشکل ترین لشکر، 18 افراد پر ایک اونٹ تھا سواری کے لیے، باری باری بیٹھتے تھے. پانی کی کمی ہو جاتی تو اونٹ کو ذبح کر کے، اونٹ میں اسٹوریج کی کیپیسٹی زیادہ ہوتی، اس کے پانی کو استعمال کیا جاتا. پتے تک کھانے کی نوبت پیش آ گئی تھی، فصل تیار تھی، کھجور کی ضائع ہونے کا اندیشہ تھا. نہیں نکلو، ہر ایک کا نکلنا لازم، جو نہیں نکلنا ہٹا کٹا نہیں نکلنا، جو جان بوجھ کے بیٹھا ہوا ہے وہی منافق. یہ نفیر عام تھی، ہر ایک کا نکلنا لازم قرار دیا گیا. یہیں چند صحابہ سے خطا ہوئی، ابو لبابہ تھے رضی اللہ عنہ، ان کے 6 صحابہ خطا ہوئی، قرآن میں آیا توبہ اللہ نے قبول کی. یہیں پہ 3 صحابہ سے خطا ہوئی، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ اجمعین، جن کا بیان پوری حدیث میں، بخاری شریف کی احادیث میں سب سے طویل ترین احادیث میں ایک حدیث میں آتا ہے، کعب بن مالک کی حدیث. اور قرآن میں تفسر آتا ہے سورہ توبہ ہی میں کہ اللہ تعالیٰ نے بالآخر ان کی توبہ بھی قبول کی، مگر ان کے ساتھ سرزنش کا معاملہ ہو. 50 دن تک ان کا بائیکاٹ ہوا، منافقین کو چھوڑ دیا گیا آخرت کی سزا کے لیے، دنیا کی کچھ سزاؤں کے لیے، کہ ان کا جنازہ نہیں پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئندہ ان کا انفاق قبول نہیں ہوگا، آئندہ کسی غزوہ میں قتال میں نکلنے کی اجازت نہیں ملے گی، دنیا کی سزا، اور آخرت کی سزا تو جہنم میں منافقین کے لیے. مگر ایمان والے جو سچے تھے، جن سے غلطی ہو گئی، ان کو دنیا میں سزا دے دی گئی. 50 دن کا بائیکاٹ ہوا، سلام کا جواب بھی رسول اللہ نہیں دیتے صلی اللہ علیہ وسلم، بالآخر انہوں نے بھی توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. تو قرآن صحابہ کرام کے یہ پہلو بھی بیان کرتا ہے، کیوں؟ خطا آپ سے مجھ سے بھی تو ہوگی، غلطی آپ سے مجھ سے بھی تو ہوگی. غلطی ہو جانا غلط ہے، لیکن بڑا مسئلہ نہیں. غلطی ہو جانے کے بعد غلطی پر اڑے رہنا، یہ بڑا مسئلہ ہے. توبہ نہ کرنا، یہ بڑا مسئلہ ہے. اس سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. یہ سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک کا موقع. دو چھوٹی سی باتیں اور پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. ایک، سن 9 ہجری میں حج کی فرضیت آ گئی اس پر، اور تھوڑا سا غزوات پر تھوڑا سا تبصرہ. حجۃ الوداع کو آئندہ مہینے دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی مختصر ہے. سن 9 ہجری میں حج کی فرضیت آ گئی. قرآن حکیم میں سورہ آل عمران میں ذکر آتا ہے کہ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، لوگوں کے ذمے ہے کہ اللہ کے گھر کا حج کرے، جو کوئی بھی اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو. سن 9 ہجری میں حج کی فرضیت آ گئی، اللہ کے رسول نے اس سال ادا نہیں کیا، بلکہ اگلے سال حجۃ الوداع سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا ہے. سن 9 ہجری کا جو حج ہے، جب فرضیت آ گئی، تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ کیا، اور وہ قافلہ لے کر گئے. راہ میں تھے کہ پیچھے سے سورہ توبہ کی آیتیں آ گئیں، براءت من اللہ ورسولہ الی المشرکین، کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات کا اعلان ہے مشرکین کے لیے. بس 4 مہینے کی مہلت ہے، باقی تفصیل ہے، جن سے معاہدہ ہے اور لیٹ سے 10 مہینے کا باقی ہے اور انہیں گڑبڑ نہیں کی 10 مہینے پورے کرو، جن سے معاہدہ نہیں ہے خلاف ورزی کر چکے بس 4 مہینے کی مہلت ہے، علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے بھیجا وہ گئے، ڈسپلن دیکھیے گا، جب وہ گئے یہ آیات پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول کے فرمان پر تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں بھائی یہ بتاؤ امیر مامور تم امیر ہو کہ میں امیر ہوں؟ کہا نہیں مامور، امیر آپ ہی ہیں، پوزیشن کلیئر ہونا بہت ضروری، بہت ضروری ہے، بہت ضروری، تو ٹھیک ہے آپ میں مامور ہوں، جی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے بھیجا، آیت نازل ہوئی، چند اعلانات ہو گئے، آئندہ مشرکین حج نہیں کریں گے، یہ حدیث میں ترمذی میں، آئندہ مشرکین حج نہیں کریں گے، کعبے کا آئندہ کبھی برہنہ طواف نہیں ہوگا، اس سال کر لیں مشرکین آئندہ سال نہیں کریں گے، اور 4 مہینے کی مہلت ہے، باز نہیں آؤ گے گردنیں اڑائی جائیں گے تمہارے، یہ الٹیمیٹم آ گیا 9 ہجری میں سورہ التوبہ میں آغاز میں اس کی طرف تفصیل بیان کی گئی۔ اس کے بعد چھوٹی سی ایک بات مکمل کرتے ہیں آج کا بیان انشاءاللہ، اس کتاب یعنی الرحیق المختوم میں انہوں نے آگے چل کر غزوات پر ایک تبصرہ دیا جو کہ بہت عمدہ ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو غزوات ہیں جس پہ قتال ہوا ہے، یہاں جنگ برائے جنگ مقصود نہیں تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے جنگ کو کچھ اور ہی رنگ دے دیا ہے، کچھ اور ہی مقاصد اس کے لیے متعین کر دیے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عمدہ ٹیکنیکس ہیں جو استعمال فرمائی اور جن سے آج کی جنگی اسٹریٹجیز طے کرنے والوں کو بہت کچھ رہنمائی مل سکتی، یہ باقاعدہ پورا ایک فن ہے، یہ یوں کہیں پورا ایک علم ہے، پورا ایک میدان ہے، رسول اللہ کی جنگی ہدایات اور رسول اللہ کی جنگی ٹیکنیکس، اس پر لکھنے والوں نے کتابیں لکھی، بہت کچھ لکھا ہے اس حوالے سے۔ دو غزوات کا انہوں نے ذکر کیا کہ صرف دو مرتبہ ایسا ہوا کہ وقتی طور پر شکست کا معاملہ ہوا، کون سے؟ غزوہ تبوک اور غزوہ حنین، ابھی جو ہم نے پڑھا، لیکن دونوں مرتبہ کوئی آپ کی اسٹریٹجی کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ لوگوں کی غلطی ہوئی ہے، ایک ڈسپلن کی کمزوری، کہاں پر ہوئی تھی یہ؟ غزوہ احد میں، اور دوسرا معاملہ کہاں پہ ہوا گڑبڑ کا؟ غزوہ حنین میں، کہ نئے آنے والے بھی تربیت نہیں ہوئی، دل میں ایک بات آ گئی، کثرت تعداد پر غرہ ہو گیا، اس کا دھوکہ ملنے لگا ان کو، یا دھوکہ ہونے لگا، اس پر توجہ دلا دی گئی، ورنہ تمام غزوات میں لیڈنگ پوزیشن میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ جو تھی وہ ایک مقصد کے تحت تھی، اور مقصد سامنے تھا زمین سے ظلم کا خاتمہ ہو، عدل کا نفاذ ہو، اور معاشرے کے اوپر ظالموں کو جو ظلم اور جبر ہوتا ہے اس ظلم اور جبر کو ختم کیا جائے۔ پھر لکھتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں جنگ کیا تھی، کہ لوٹ مار، قتل و غارت گری کے لیے، ذاتی انتقام اور تشدد کے لیے، کمزوروں کو کچلنے کے لیے، آبادیوں کو ویران کرنے کے لیے، عمارتوں کو ڈھانے کے لیے، عورتوں کی بے حرمتی کرنے کے لیے، بوڑھے بچے بچیوں کے ساتھ سنگدلی کرنے کے لیے، سنگدلی سے پیش آنے کے لیے، کھیتی باڑی جانوروں کو ہلاک کرنے اور زمین میں تباہی فساد مچانے کے لیے۔ یہ تو آج بھی ہو رہا ہے، جنگ اسی کا نام، مگر اسلام نے اس جنگ کی روح تبدیل کر کے اسے ایک مقدس جہاد میں تبدیل کر دیا، جسے نہایت موضوع اور معقول اسباب کے تحت شروع کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے ایسے شریفانہ مقاصد اور بلند پایا اغراض حاصل کیے جاتے ہیں جنہیں ہر زمانے اور ہر ملک میں انسانی معاشرے کے لیے باعث اعزاز تسلیم کیا گیا ہے۔ کیونکہ بہت پیاری باتیں آگے، کیونکہ اب جنگ کا مفہوم یہ ہو گیا تھا کہ انسان کو قہر و ظلم کے نظام سے نکال کر عدل و انصاف کے نظام میں لانے کی مسلح جد و جہد کی جائے، یعنی ایک ایسے نظام کو جس میں طاقتور کمزور کو کھا رہا ہو الٹ کر ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں طاقتور کمزور ہو جائے جب تک کہ اس سے کمزور کا حق نہ لیا جائے۔ ابوبکر صدیق کا قول بھی رضی اللہ عنہ، لوگوں تمہارا طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ میں کمزور کا حق اس سے نہ دلوا دوں، تمہارا کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک کہ ظالم سے اس کا حق اس کو نہ دلوا دے۔ بہت پیارے الفاظ۔ اسی طرح آگے لکھتے ہیں، اب جنگ کے معنی یہ ہو گئے کہ ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کو نجات دلائی جائے جو دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے ولی بنا اور اپنے پاس سے مددگار بنا۔ نیس، اچھا یہ سورہ نساء کی آیت 75 ہے، وما لکم اللہ تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کے راہ میں جنگ نہیں کرتے؟ بوڑھوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے جو بے بسی کی زندگی میں ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میں ظالموں سے نجات دلا، یہ جنگ ہے جو اسلام دیتا ہے۔ لکھتے ہیں نیس اس علم کے معنی یہ ہو گئے کہ اللہ کی زمین کو خیانت، ظلم و ستم اور بدی و گناہ سے پاک کر کے اس کی جگہ امن و امان، رأفت و رحمت، حقوق اور رسانی اور مروت و انسانیت کا نظم بحال کیا جائے۔ اسی طرح آپ کی نصیحتیں جنگی ماحول کے حوالے سے، فرمایا اللہ کے نام سے اللہ کے نام میں غزوہ کرو، جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اسے لڑائی کرو، غزوہ کرو، خیانت نہ کرو، بدعہدی نہ کرو، ناک کان وغیرہ نہ کاٹو، کسی بچے کو قتل نہ کرو۔ اسی طرح آپ حکم دیتے آسانی کرو، سختی نہ کرو، لوگوں کو سکون دلاؤ، متنفر نہ کرو۔ جب رات میں آپ کسی قوم کے پاس پہنچتے تو صبح ہونے سے پہلے چھاپا نہ مارتے۔ نیز آپ نے کسی کو آگ میں جلانے سے نہایت سختی کے ساتھ منع کیا۔ دیسی کٹر سے کیا ہوتا ہے، ڈرون سے کیا ہوتا ہے، کیمیکل ویپن سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی کو آگ میں جلاؤ مت۔ اسی طرح باندھ کر قتل کرنے، عورتوں کو مارنے اور انہیں قتل کرنے سے بھی منع کیا، اور لوٹ مار سے روکا۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ لوٹ کا مال مردار کی طرح حرام، تم اپنے گھر لے کے نہیں جا سکتے، چھپا نہیں سکتے، مال ایک جگہ جمع ہوگا اور شریعت کے قانون کے تحت مال غنیمت تقسیم ہوگا۔ اسی طرح آپ نے کھیتی باڑی تباہ کرنے، جانور ہلاک کرنے، درخت کاٹنے سے منع کیا، سوائے اس صورت کے کہ اس کی سخت ضرورت آن پڑے اور درخت کاٹے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ وہ تھا نا بنو نذیر کا معاملہ، تو درخت کاٹے، وہ بھی بڑی پیاری آئے تھے۔ فبیذن اللہ، سنت کی اہمیت ہے وہاں پر۔ پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا کتنے درخت کاٹو کتنے نہ کاٹو، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جو تم نے چھوڑے اور جو تم نے کاٹے وہ اللہ کے حکم سے تھے۔ قرآن میں تو کہیں نہیں، یہ کہاں پر ہے؟ سنت میں، اور اس کی تائید قرآن میں آ رہی ہے۔ تو ضرورت ہے تو کاٹو، ادروائز کھیتی کو نقصان پہنچانا، درختوں کو کاٹنا بھی جائز نہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے فرمایا کسی زخمی پر حملہ نہ کرو، کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہ کرو، اور کسی قیدی کو قتل نہ کرو۔ آپ نے یہ سنت بھی جاری فرمائی سفیر کو قتل نہ کیا جائے۔ خیر آج بھی معروف ہے سفیر قتل جنگ کا اعلان سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اس دور سے کہا کہ سفیر کو قتل نہ کرو۔ نیز آپ نے معاہدین، یعنی وہ غیر مسلم شہری جن کو معاہدہ، جنہوں نے معاہدہ کر رکھا مسلمانوں سے، آپ نے ان کے قتل سے بھی نہایت سختی سے روکا۔ فرمایا جو معاہد، یعنی جس نے عہد کر رکھا ہے، کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ ذمی گالی نہیں ہے اسلام میں، ذمی کون ہوتا ہے؟ اسلامی حکومت کی بالادستی قبول کرے گا، اس کے زیر تحت رہے گا، ٹیکس پے کرے، اس کی جان مال آبرو کی حفاظت مسلمان کریں۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ ذمی معاہدہ کرتا ہے، جو کسی معاہد کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کے فاصلے سے پائی جاتی ہے۔ یہ ہے ہمارے دین کا پہلو جنگ کے حوالے سے، اور اس جنگ کے یہ مقاصد جو شریعت نے مقرر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور رہنمائی لیتے ہوئے دین پر عمل کرنے کی، سیرت سے رہنمائی لیتے ہوئے اللہ کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کوئی سوال یا کوئی اضافہ اگر ہو تو آپ بتائیے، بات کریں گے انشاءاللہ۔ اضافے سے مراد کوئی بات آپ شیئر کرنا چاہیں، آپ کے پاس ہو، جو اور ساتھیوں تک بھی پہنچ جائے، وہ بھی امکان ہے، یا سوال بھی کر سکتے ہیں۔ جی، سورہ نساء کی جو آیت نمبر 75 ہے، اس میں حکم یہ ہے کہ تمہیں کمزور عورتوں، بوڑھے مردوں اور بچوں کی مدد کے لیے جنگ کرنی چاہیے۔ اصولاً اگر ظلم کشمیر میں مسلمانوں پر ہو رہا ہے، اصولاً اگر فلسطین میں ہو رہا ہے، اصولاً اگر افغانستان میں ہو رہا ہے، تو یہ مسلم امہ پر لازم ہے کہ ان کو ظلم سے نجات دلانے کی جد و جہد کرے۔ مگر مسئلہ یہ کہ اس وقت نظام خلافت قائم نہیں ہے، ہم 60 ملکوں میں بٹے ہوئے۔ ہم کہتے ہیں افغانستان کا مسلمان، ہم کہتے ہیں کشمیر کا مسلمان، ہم کہتے ہیں عراق کا مسلمان۔ پہلا غلط کام یہ ہوا کہ نظام خلافت ختم ہوا تو ہم ٹکڑیوں میں بٹ چکے ہیں۔ آج یقیناً کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد لازم ہے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد لازم ہے، افغانستان کے مسلمانوں کی مدد لازم ہے، مگر اس میں آڑے ہماری اپنی فوج ہے، اس میں آڑے ہماری اپنی حکومت ہے۔ یہ ملک اسلام کے، اگر پاکستان کے تناظر میں بات کریں، یہ ملک جو ہم نے اسلام کے نام پڑھ لیا، آج یہاں اسلام نہیں، اور آج اگر میں جانا بھی چاہوں فلسطین کے مسلمان کی مدد کرنے کے لیے، یہ حکومت پہلے آڑے آئے گی، یہ فوج پہلے آڑے آئے گی، پھر میں اور آپ کیوں جائیں؟ اس ملک کی 10-12 لاکھ کی جو بھی فوج ہے، جو پروفیشنلی ٹرینڈ ہے، اگر یہ جا کے کشمیر جنگ کرے گی تو اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی، اگر واقعی ہم یہ ایمان والے ہیں۔ یہ جو ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھیجتے رہے ہم معذرت کے ساتھ اور ہم نے واپس بھی بلا لیا, جب تک آئی ایس آئی نے جانے دیا ہم نے جانے دیا, جب انہوں نے بارڈر بند کروایا ہم نے بند کروا لیا, پھر شہیدوں کے گھروں میں 3-3 لاکھ کا چیک بھیج کے گھر والوں کے زخموں میں مرہم پٹی رکھنے کی کوشش کی ان لوگوں نے, اتنا بڑا بلنڈر ہوا ہمارے ملک کے اندر. تو یہ فوج جا کے کیوں نہیں لڑتی اور ہمارے مسلمان مجاہدین کے ناموں پر انہوں نے 70% ملک کا بجٹ اپنے یہاں ہڑپ کر رکھا, اپنی جیبوں میں بھر رکھا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت بالکل آج بھی موجود ہے اور مسلمانان عالم کے ظلم و ستم پر آواز بلند کرنا, ان کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے. مگر یہ آیت جب 1400 برس پہلے آئی تو سورہ نساء میں آئی اور مکہ کے مسلمانوں کے لیے آئی, سنچار نبوی میں تقریباً یہ آیت آئی. اور مکہ فتح کب ہوا؟ 8 ہجری میں. 8 ہجری تک اللہ کے رسول کیا کرتے رہے؟ وہی مزید کوشش اور محنت کا معاملہ. اور جب تک بخاری کی روایت ہے, اے اللہ, بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول دعا فرماتے تھے, اے اللہ فلا بن فلا کی مدد فرما مکے میں, فلا بن فلا کی مدد فرما. کیوں؟ ابھی ہم جانے کی پوزیشن میں نہیں, مگر جب طاقت آئی اور گئے تو ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. تو گویا اس آیت میں مطالبہ کن سے؟ جن کے اپنے یہاں اسلام ہے اور جن کے پاس میں طاقت آئی تو وہ گئے بھی ہیں. 4 سال تو لیے نا یا 3 سال تو لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک سے اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو پہلے اسلام کا غلبہ یہاں ہونا چاہیے, پھر میں اور آپ کیوں جائیں؟ یہ جو ہمارے ٹیکسوں پر اتنی بڑی فوج پل رہی ہے, جس کے پاس جو کہتی ہے کہ ڈرون حملوں کو بھی ہم روک سکتے ہیں مگر نہیں روکتی, جن کے پاس وہ کہتے ہیں کہ تل ابیب کو بھی ہم ہٹ کر سکتے ہیں مگر نہیں کرتے, تھریٹ نہیں دیتے, جن کے پاس دنیا کے بہترین پائلٹس ہیں ایئر فورس کے اندر, جن کے پاس بہترین دنیا کی ٹرینڈ آرمی موجود ہے, یہ کیوں نہ قتال کرے آگے جاتا؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس زمین پر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ جس ہم نے حاصل کیا, یہاں اسلام کو غالب کریں تو ہم اس پوزیشن میں بھی ہوں گے کہ آگے بڑھ کر یہ معاملہ کر سکیں. ہاں آج جبکہ 60 ملکوں میں ہم تقسیم ہو گئے تو مصر والے مصر میں محنت کرنی پڑے گی ان کو, پاکستان والوں کو پاکستان میں محنت کرنا پڑے گی. 1-2-3 خطے زمین میں قائم ہو جائے نا, نفاذ ہو جائے اسلام کا, اس کو ایکسپورٹ کرنا پھر آسان ہوگا. انڈیویجول اور گروپس کے آگے بڑھ کر محنت کرنے کے مقابلے میں نظام اگر محنت کرے گا تو وہ کام پائیدار ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو ہم یہ ترتیب سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک ہی مقام پر ہے جب تک یہ لوگ آپ کی جان کے درپے نہ ہوئے, پھر آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور حتمی اقدام آپ نے کب فرمایا؟ کہ جب وہ طاقت آپ کے ہاتھ میں تھی اور اس کے نتیجے ہمارے سامنے کے 360 بت ہٹے تو آج تک کوئی نہیں, اور مکے والوں میں جو بوڑھے کمزور عورتیں بچے تھے ان کی بھی مدد ہو گئی. ہم سمجھتے ہیں اسی ترتیب کے اعتبار سے ہمیں پاکستان میں فی الوقت آگے بڑھنا پڑے گا, کیونکہ مجبوری آ گئی کہ ہم نے لائنیں کھینچ دی ہیں, ورنہ پوری امت کی عمر ذمہ داری بنتی ہے اپنے مسلمان مظلوم بھائیوں کی مدد کی. اور اگر آپ میں فزیکلی مدد نہیں کر سکتے تو دعا تو کریں. آج ہم دعا بھی نہیں کرتے نا اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے بہنوں کے لیے, دعا کر سکتے ہیں. اور اپنے اس ملک کے اندر بات آ گئی درمیان میں, وہاں خون بہ گیا پسینے تو بہیں, وہاں گھر بار کی قربانی چلے گی کچھ مال تو لگائیں, وہاں پوری زندگی کھپ گئے ہم بستر کا آرام تو چھوڑے, دعوت کے کام کو آگے بڑھائیں گے, ذہن سازی کریں گے, تبھی تو کوئی موقع آئے گا کہ ٹکراؤ کی بات ہو. انشاءاللہ تعالی یہ جد و جہد ہے جو ہمارے پیش نظر ہے. اللہ تعالی سیرت کے مطالعے کی برکت سے اس کا جذبہ اور اس پر استقامت ہم سب کو عطا فرمائے. اور کسی بھائی کا کوئی سوال اگر ہو؟ جی کیا ہو جائیں گے؟ کیوں بھول جائیں نظام خلافت؟ نہیں, کس نے کہہ دیا؟ آپ نظام خلافت کو قائم کرنے کے لیے تو جہاد کریں پہلے, اسی کی تو بات کر رہا ہوں محسن صاحب, اسی کی تو میں بات کر رہا ہوں کہ نظام خلافت کے قائم کرنے کے لیے جد و جہد آج کرنی. آپ مجھے بتائیے, حضرت سمیہ کے سامنے نظام قائم ہوا؟ ایک منٹ, حضرت سمیہ کے سامنے نظام قائم ہوا؟ نہیں نا. آپ لوگ بتائیے قائم ہوا ان کے سامنے؟ حضرت یاسر کے سامنے قائم ہوا؟ کیا وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ کامیاب ہے, اللہ کیا کامیاب ہے. مگر حضرت سمیہ اور حضرت یاسر نے جو قربانیاں دیں وہ قربانیوں کے نتائج آگے دنیا میں بھی تو اللہ نے دکھائے کہ نہیں؟ کیا نوح علیہ السلام نے بظاہر قائم کر کے دکھایا دین کو؟ کیا وہ ناکام ہے؟ کامیاب ہے, کامیاب ہے. وہ جب بھی آئے گا نظام خلاف, عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آیا تھا؟ نہیں. مگر عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے میں آنے والے دور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, میں آنے والے دور کے لیے راستے کو صاف کر رہا ہوں. تو آج ہمیں راستہ صاف کرنا ہے, اللہ کرے ہماری زندگی میں بہت اچھی بات نہ بھی آئے. میں دیکھوں میں اللہ کو کیا جواب دوں گا, میں نے اپنا حصہ اس کام میں ڈالا کہ نہیں ڈالا. وہ آئے گا ضرور, اللہ کے رسول کی بشارات ہے, لیکن کب آئے گا اللہ بہتر جانتا ہے. مگر اس کی جد و جہد کب کرنی؟ وہ آج کرنی, وہ میں نے اور آپ نے کرنی, چاہے ہماری زندگی میں نہ بھی آئے, لیکن میں نے اپنے آپ کو اور آپ کو کھپانا ہے, ہم نے اپنے آپ کو کھپانا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے ہم سرخرو ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو مایوسی تو کفر ہے مسلمان کے لیے, قرآن کہتا ہے انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے جو کافر ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. اور علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی امید رکھنا فرض ہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر اور حرام ہے. ہمارے سامنے مشارات اللہ کے نبی کی موجود، ہمارے سامنے راستہ موجود، ہم اپنے تن من دھن کو لگانے کی کوشش کریں. اللہ نے توفیق عطا فرمائے. اور کسی کا کوئی سوال جی؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ اور میں کسی اجتماعیت میں شامل ہوں. اگر آپ اور میں ایک اجتماعیت میں شامل ہیں تو صرف نام کے تک شامل نہ ہو بلکہ جد و جہد کریں. پھر جس اللہ نے آپ کو اور مجھے فرض کا احساس عطا فرما دیا، اسی فرض کے ساتھ، اسی احساس کے ساتھ اب دوسروں تک بات کو پہنچانی. آپ کے میرے محلے کے اندر اگر لائٹ نہیں ہوتی تو میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ کبھی کبھی تو برداشت کر لیتے ہیں، کبھی کبھی یو پی ایس لگا لیتے ہیں، مگر اب کچھ علاقوں میں بات کیا آ گئی کہ یو پی ایس سے بات نہیں چل رہی، بجلی آئے گی تو چارج ہوگا نا، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پڑوسی سے بات کرتے ہیں، دکان والے سے بات کرتے ہیں، مسجد کے نمازیوں سے بات کرتے ہیں، بھائی یہ ہونے والا نہیں ہے مسئلہ، پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کو لے کر آتے سڑک کے اوپر، پھر کیا کرتے ہیں؟ غلط ہو رہا ہے، کچھ غلط بھی اس میں ہو جائے گا، لیکن کیا کرے گا آدمی بےچارہ مجبور ہو کر؟ پھر کیا کرتے ہیں؟ سارے کھڑے ہوتے ہیں سڑک کے اوپر، ٹریفک کو بلاک کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر پولیس کی موبائل آتی ہے. لیکن ہم لوگ ہوتے ہیں 100 200، ایک موبائل والا کچھ نہیں کر پاتا، ان کے اوپر پتھر برسا دیتے. پھر کیا ہوتا ہے؟ کے ای سی کے دفتر پر جاتے. پھر یا تو وہی ہوتا ہے کہ کے ای سی والے بھاگ جاتے یا پھر مذاکرات ہوتے ہیں. لیکن یہ یہاں تک توڑ پھوڑ کرنے تک، گو کہ ہمارے سامنے توڑ پھوڑ ابھی نہیں ہے، تفصیل میں نہیں جا رہا میں ابھی، یہ توڑ پھوڑ تک پہنچنے اور سڑک کو بلاک کرنے تک آپ اکیلے تھے یا کوئی آپ کے ساتھ بھی تھا؟ ساتھ تھا نا. ہم نے کہا غلط ہو رہا ہے، بجلی نہیں دی جا رہی، غلط ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، تو میں نے ذہن سازی کی لوگوں کی، اپنے جیسے لوگوں کو جمع کیا اور لا کے کھڑا کیا کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے، ہمیں بجلی ملنی چاہیے. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں ذہن سازی کریں، یہ زمین اللہ کی ہے، اس پر اللہ کا دین آنا چاہیے. میں اکیلے تو نہیں لا سکتا اللہ کا دین، میں ہم دما لوگوں کو پیدا کروں. جب تک وہ طاقت نہیں آتی، جب تک اس سطح پر نہیں پہنچتا، اس وقت تک میں اپنی تعداد کو بڑھاتا رہوں، دعوت تک پہنچاتا رہوں، یہ احساس اپنی اگلی نسل کو منتقل کرتا رہوں، تو اللہ کرے کہ وہ مقام آئے کہ آج ہم پتھر برساتے خالی بجلی کے لیے، آج ہم ہڑتالیں کرتے ہیں ٹیکس کم کروانے کے لیے، تو اللہ کرے کہ میدان میں آئے اللہ کی شریعت کے نفاذ کے لیے. اس کے لیے اجتماعیت ضروری ہے. وہ یہ تنظیم اسلامی کا پلیٹ فارم ہم خود شامل ہوئے. اور حدیث بتاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہم نے پسند کیا یہ محفل سجی، ہم چاہتے ہیں آپ سب کے لیے بھی پسند کرے جو ساتھی بھی تنظیم میں نہیں، مگر اگر آپ کے دل مائل ہیں، دل گواہی دیتا ہے، تو بھائی آگے بڑھیں. یہ انتظار نہ کریں کہ ہاں ان لوگوں کی تعداد کچھ اچھی خاصی ہو جائے پھر ہم آ جائیں گے میدان کے اندر، سبھی یہ سوچ رہے ہیں، پھر کوئی بھی نہیں آئے گا. تو آگے بڑھیے، ہمارا ساتھ دیجیے اور ہم آپ کا ساتھ دیں. تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. تو یہی فکر، یہی محافل، ذہن سازی، اپنے ہم خیال لوگوں کو جمع کرنا، پھر ان کی تربیت، ان کو جوڑنا اور اس پلیٹ فارم کو بڑھانا کہ ہم اتنے ہوں کہ اس باطل نظام کے مقابلے میں کھڑے ہو کر شریعت کے نفاذ کا مطالبہ کر سکیں، یہ ہمارے پیش نظر. اس حوالے سے کچھ بات اگلے مہینے بھی انشاءاللہ تعالی کر لیں گے. اگلے مہینے حجت الوداع کا مختصر بیان اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کا بیان اور آپ کے اخلاق کا بیان، یہ اس کتاب کی ترتیب آخر میں تھوڑا اس کو پڑھیں گے. اور پھر سیرت کا حاصل میری اور آپ کی زندگی کا رخ بھی وہ ہو جو اللہ کے رسول کی زندگی کا رخ تھا. اس کے لیے پھر اس دور میں اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد ہمارا فرض، اس کے لیے طریقے کا تھوڑی سی بات اس میں انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آخری سوال کن بھائی کا ہے؟ جی، طالبان کے حوالے سے بات آئی کہ کافی مخلص جماعتوں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ طالبان حق پر ہیں، بلکہ مخلص جماعتوں کے رہنما اور سربراہان اور قائدین بھی کہتے ہیں، علماء بھی کہتے ہیں، تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ سب لوگ ان کے ساتھ مل جائیں؟ ایک فرق تو کر لیں، ایک ہے طالبان افغانستان اور ایک ہے تحریک طالبان پاکستان، ٹی ٹی پی. ٹھیک ہے، ہم نے اگر کبھی بھی بات کی ہے اور آج تک کرتے ہیں تو وہ طالبان افغانستان کی بات کرتے ہیں، تحریک طالبان پاکستان بہت گڑمٹ معاملہ، ہم ان کی بات نہیں کرتے. رہے طالبان افغانستان، ان کی ہمیشہ سے ہم نے فیور کی ہے، ہر اعتبار سے کی ہے، اور اس وقت بھی کی ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی کہتے تھے اور امیر محترم ہمارے اس وقت بھی، کہ جب باقی لوگوں نے ان کے متعلق گفتگو کرنا بند کر دی تھی، یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی روابط رہے وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. اور ہمارے جو معروف مذہبی طبقات ہیں جو ان سے ہمدردی رکھتے ہیں، ان کے بھی اعتراف موجود ہے کہ ہم لوگوں نے ان کے متعلق بات کرنا بند کر دی، مگر ڈاکٹر اسرار صاحب نے کبھی ان کے متعلق بات کرنا بند نہیں کی. تو آخر ایسا کیوں نہیں کہ یہاں کے لوگ ان کے ساتھ مل جائیں اور ان کے پروگرام کو، ان کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اس میں شامل ہو جائیں؟ تو تو ہم نے تو اپنے آپ کو الحمدللہ اس وقت بھی انہیں آفر کر دیا تھا افغانستان جانے کے لیے جب 9/11 کا ایشو آنے والا تھا، اور اس وقت بھی کہ جب ڈاکٹر صاحب خود افغانستان تشریف لے گئے تھے اپنے آپ کو پیش کیا تھا، تو ملا عمر صاحب نے یہی بات رکھی، ملاقات ہوئی تھی الحمدللہ، انہوں نے یہ بات رکھی کہ نہیں آپ پاکستان ہی میں رہ کر کام کیجئے، وہاں زمین ہموار کریں، اتنی ہموار کریں کہ پاکستان سے ہمارے لیے کوئی مصیبت نازل نہ ہو، جو کہ اب ہو چکی ہے صحیح، یہاں کی حکومتوں اور افواج کا مسئلے مسائل، تو انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان میں رہیں، پاکستان کے اندر ہی کام کریں، ہاں ہمیں جو اخلاقی مالی دیگر تعاون دے سکتے ہیں وہ دیتے رہیں، وہ ہم نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ پاکستان کے متعلق طالبان افغانستان کی سمجھی رائے، سوچی سمجھی رائے ہے کہ پاکستان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، ایسی کوئی کاروائیاں جو وہاں امریکنز کے خلاف ہوتی ہیں اس طرح کی کاروائیوں کو پاکستان میں نہ کیا جائے، کیونکہ اگر پاکستان ڈسٹرب ہوتا ہے تو جو طالبان افغانستان کو سپورٹ یہاں سے مل رہی ہے وہ ڈسٹرب ہوگی، اور وہ ہوئی درمیان کے اندر آپ کے علم ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ تو ہوا طالبان افغانستان کا ورژن کہ پاکستان کو وہ نارملائز رکھنا چاہتے، دعوت دیں، تبلیغ کریں، ذہن سازی کریں، خلافت کے نظام کی بات کریں، مگر کوئی مسلح بغاوت نہ طالبان افغانستان نے اوکے کیا اس بات کو کہ پاکستان میں ہو ہماری ناقص معلومات کے مطابق، نہ یہاں کے معروف طبقات جو علماء کے ہیں وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں مسلم کلمہ گو مسلمانوں کے خلاف کوئی مسلح جد و جہد کا معاملہ ہو۔ چنانچہ پچھلے سال جامعہ اشرفیہ میں 200-250 علماء کا اجتماع ہوا، سارے ہی اکابر جو دیوبند مکتب فکر کے ہیں سب نے مشترکہ جو اعلامیہ جاری کیا، وہ کم و بیش ہوئی جو 40 سال سے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے، ایک پریشر گروپ کو منظم کیا جائے، مطالباتی تحریک کو برپا کیا جائے اور حکمرانوں سے شریعت کے نفاذ کا مطالبہ کیا جائے، مگر یہ ہوگا پر امن اور غیر مسلح طریقے پر۔ اس بات کو ہم نے 40 سال جو بھی ڈاکٹر صاحب نے جب سے محنت شروع کر رکھی ہے یا تنظیم جب سے قائم 35-36 برس ہم نے اسی منہج کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اختیار کرنے کی کوشش کی، یہاں کی مذہبی جماعتوں میں باہمی تعاون کی کوششیں ڈاکٹر صاحب نے بھی کی، مکتبے میں کتاب موجود، ٹھیک ان میں سے کچھ میں شامل ہوا، بڑا دل برداشت بھی میں ہوا کہ ایک موضوع دیا کہ اس موضوع پر ایک بات نہیں کرتے لوگ اور اپنی باتیں ہاگنا شروع کر دی، اور بقول مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی مسئلہ کیا ہے، جب ہر مقتدی امام بننا چاہے گا تو کبھی جماعت ہو سکے گی، یہ مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے 3-4 آفرز کی، ایک آفر کی تھی طالبان افغانستان کو، ملا عمر صاحب کو، ہمارے اور آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کر لے، کہا نہیں آپ پاکستان میں رہیں، آپ کے لوگوں کو سنبھالنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے، ایک دو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے منسلک جتنے لوگ بھی ہیں، چاہے جماعت اسلامی ہو، تحریک اسلامی ہو، تنظیم اسلامی، ان سب کو کہا بھائی تم تو ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ، میں تمہارے ہاتھ پر بیٹھ کرنے کو تیار ہوں، بٹ مائنس انتخابی سیاست، جو خود مولانا مودودی بھی مان گئے تھے آخری دور میں کہ اس سے ہونے والا کام نہیں، اور ابھی کی معلومات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے کئی ارکان شورا کے تسلیم کر رہے ہیں کہ اس سے ہونے والا نہیں، اللہ کرے کہ وہ بات کلیئر ہو جائے۔ دوسری آفر یہ تھی، تیسری آفر علماء کے مختلف طبقات کی مختلف موقع پر اجتماعیتیں بنتی رہیں، ڈاکٹر نے کہا کہ اگر انتخابی سیاست سے ہٹ کر آپ سمجھنے کی طریقہ کار ہے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہوں۔ تو ہم تو مقتدی بننے کو 3-4 مواقع پر تیار رہے، آئندہ بھی اگر اصول طے ہو اور اس کے مطابق ہمیں کئی مقتدی بننے کی ضرورت پیش آئے گی، ہم اپنی شورا میں مشورہ کر کے مقتدی بننے کو تیار ہو جائیں گے، اس لیے کہ امام بننا مقصد نہیں ہے، مقصد ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کر لی جائے۔ میں یا ہم ہماری جماعت کے، آپ ہمارے رفیق تنظیم کے، ہم ہماری جماعت کے مکلف ہیں، ذمہ دار ہیں، اس لیے اتنی بات کہہ دی، باقی جماعتوں کے مطالعے کی کہاں نہیں جا سکتا، مگر اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے تمام معروف دینی جماعتوں کے اندر اختلاف مسلک کے باوجود، کہہ رہا ہوں تمام معروف دینی جماعتوں کے اندر خلوص والے لوگ اب بھی موجود ہیں، وہ کوئی ٹرننگ پوائنٹ ڈاکٹر صاحب بھی فرمایا کرتے تھے انشاءاللہ ایسا آئے گا جب لگے گا کہ اب یہ تحریک واقعتاً حق و باطل کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے تو ہر مخلص جماعت سے لوگ میسر آ جائیں گے۔ مثلاً ڈاکٹر صاحب مثال دیا کرتے تھے کہ تحریک نظام مصطفیٰ 1977 والی تحریک جو ہائی جیک ہوگی بعد میں، اس کے لیے پہلی گولی جو چلی اور لگی وہ لگی کس کو تھی، وہ تبلیغ جماعت کے نوجوان کو لگی تھی، اب وہاں تو یہ مزاج ہی نہیں ہے نا سر کو بھرانے والا، لیکن وہ گولی جس شخص کو لگی کہا جاتا ہے وہ تبلیغ جماعت کا نوجوان ایک لڑکا تھا۔ تو اگر کوئی ٹرننگ پوائنٹ آئے گا تو یہ خلوص والے لوگ نکل آئیں گے، اور سچی بات اللہ کھوٹوں کو الگ کر دے گا وہاں، جب ڈو اینڈ ڈائی کا مرحلہ آئے گا تو خلوص والا ہی آئے گا، جس کو اپنی تجوری اپنی دکانداری زیادہ عزیز ہوگی وہ بھاگ جائے گا، سیدھی سی بات، تو دعا کریں کہ اللہ کے خلوص والوں کو قائم رکھے اور لے آئے ایک پوائنٹ پر, اور وہ ہوگا کوئی ٹرننگ پوائنٹ. وہ کب آتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اندر ہوگا, لیکن میرا اور آپ کا ٹرننگ پوائنٹ تو ابھی بھی آ سکتا ہے. وہ اس معنی میں کہ ریٹرننگ پوائنٹ آپ کا میرا ابھی بھی آ سکتا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون والا موت ابھی بھی آ سکتی ہے. تو مجھے اور آپ کو آج ہی اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے. جزاکم اللہ خیر. باقی کوئی بات کرنی تو علیحدہ سے کر لیجیے گا. دعا کر دیتے ان شاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. اللهم انصر اخواننا واخواتنا في كل مكان. اللهم انصر مجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.